الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے مرشد میرے شیخ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت والا کا شعر ہے، فرماتے ہیں کہ دیکھ کر اپنے ذوف کو، دیکھ کر اپنے ذوف کو اور قصور بندگی، دیکھ کر اپنے ذوف کو اور قصور بندگی، آہ و فغاں کا آسرا لیتی ہے جانے ناتواں. آہ سبحان اللہ، کیا بندگی کا ایک کیسا ڈھنگ اور سلیقہ سکھا دیا. دیکھ کر اپنے ضعف کو اور قصور بندگی، یعنی ضعف ہمارا اس اعتبار سے کہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، کمزوریوں سے نفس اور شیطان ہم پر غالب آ جاتے ہیں، اور قصور بندگی یہ ہے کہ جو احکامات اور جو اعمال بجا لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میرے مرشد میرے شیخ دامت برکاتہم نے عجیب بات فرمائی، فرمائے دیکھو ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ادا نہیں کر سکتے، اور ہمارے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کو نقصان پہنچ نہیں سکتا. حضرت والا نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا، فرمایا کہ دیکھو ایک مرتبہ جو ہے ایک ہاتھی وہ درد سے بلبلا رہا تھا، تو ایک مچھر وہاں سے گزرا، اس کی آہ و فغاں کی آواز جو سنی ہاتھی کی کہ درد سے اور کرب سے چلا رہا ہے کہ ہائے میرے سر میں درد، ہائے میرے بازو میں درد، ہائے میری ٹانگوں میں درد، ہائے میری کمر میں درد. اس مچھر بیچارے کو رحم آیا، کیونکہ اس نے وہ مولوی صاحب سے حدیث شریف سن لی تھی کہ ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، زمین والے پر رحم کر آسمان والا تجھ پر رحم فرمائے گا. تو اس نے کہا کہ چلو بھائی، ہاتھی بیچارہ اس وقت جو ہے وہ تکلیف میں ہے. اس نے اپنی آستین کھینچی اور ایک ٹانگ کو دبانا شروع کیا، ایک گھنٹے تک دبایا، چاروں ہاتھ اور پاؤں سب کو گھنٹہ گھنٹہ دبایا، پھر کمر پر سوار ہو گیا اور کمر کو ایک گھنٹہ دبایا، پھر اس کا سر اور سونڈ سمیت گھنٹہ بھر اس کو دبایا. میرے مرشد میرے شیخ دعوت برکاتہم فرماتے ہیں 6 گھنٹہ اس نے اس ہاتھی کی خدمت کی اور 6 گھنٹے تک اس کو دبایا. تو دبانے پر ایک بات یاد آئی کہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے ہیں. حضرت سے ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میں آپ کو دباؤں؟ فرمایا تم کیا دباؤ گے مجھے، میں تو انگریز سے نہیں دبا، میں تو انگریز سے نہیں دبا، تم کیا دباؤ گے؟ تو 6 گھنٹہ اس نے خدمت کی اس ہاتھی نے، اس طرف آ جائے، 6 گھنٹے تک خدمت کی اور دبایا، اس کے بعد گیا اور جا کر اپنی برادری میں گیا تو سب نے دیکھا بھائی یہ مچھر جو ہے پسینے پسینے ہو رہے ہیں، سر تاپا پسینے میں ڈوبا ہوا. تو برادری والوں نے پوچھا خیریت بھائی کہاں مزدوری کر کے آئے ہو؟ اس نے کہا مزدوری وزدوری نہیں، ہاتھی کی آج خدمت کر کے آ رہا ہوں. اتنی خدمت کی ہاتھی کی، 6 گھنٹہ اس کو دبایا، وہ بیچارہ درد سے چلا رہا تھا. تو مچھر نے کہا ارے جا جا آیا، بڑی بڑ مار رہا ہے اور بڑ ہانک رہا ہے. اس نے کہا نہیں آؤ پوچھو. اب ساری مچھر برادری پہنچی اور ہاتھی کے پاس پہنچی اور ہاتھی سے کہا کہ بھائی دیکھو یہ ہمارا ایک بھائی مچھر ہے، یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کی حالت دیکھو کیسے پسینے میں ڈوبے ہوئے، اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 6 گھنٹہ انہوں نے آپ کو دبایا، 4 گھنٹے تو صرف ہاتھ اور پاؤں پر، 1 گھنٹہ کمر پر، 1 گھنٹہ سر پر، خوب خدمت کی اور دبایا. تو ہاتھی ہنسنے لگا. اس نے کہا یہ کب آیا، کب اس نے میرے پیر دبائے، کب ہاتھ دبائے، کر کمر دبائے، کر سب دبایا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. میرے مرشد فرماتے کہ دیکھو مچھر مخلوق ہے، ہاتھی بھی مخلوق ہے. مچھر کو کہا جائے گا مخلوق صغیر اور ہاتھی کو کہیں گے مخلوق کبیر، لیکن ہے دونوں مخلوق. تو فرمائے کہ جب ایک مخلوق بڑی مخلوق کا حق ادا نہیں کر سکتی تو مخلوق خالق کا حق کیسے ادا کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ، کیا کس مثال سے سمجھا دیا حضرت. اللہ والوں کی یہی شان ہے، کتنی بڑے بڑے مسائل کو، کتنی بڑی بڑی باتوں کو کیسے مزے سے سمجھاتے تھے. لہذا منطق کا جو مسئلہ پڑھایا جاتا ہے بشرط شے، بشرط لا شے اور لا بشرط شے، یہ مسئلہ پڑھاتے ہیں اور اس کو سمجھانا بڑا مشکل کہ استاد کو دانتوں تلے پسینہ آ جاتا ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے اس مسئلے کو کیسے آسان کیا، بشرط شے لا شے اور لا بشرط شے. فرمائے کہ ایک آدمی نے مولوی صاحب کی دعوت کی تو مولوی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور جو دعوت قبول کرے وہ اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ کسی کھانے کی شرط لگا سکتا ہے، اس کو اجازت ہے، اور کسی چیز کو منع بھی کر سکتا ہے. یعنی اگر آپ کسی کی دعوت کریں اور وہ کہے کہ جی میں فلاں چیز کھاؤں گا فلاں نہ کھاؤں گا، تو یہ وہ دعوت، یہ شرط لگا سکتا ہے، اس کے لیے شریعت نے اس کو اجازت دی ہے. اور اگر وہ کہہ دے پوچھے آپ نے کہ کیا کھاؤ، کہ دو چائے کھلائے. اگر اس نے یہ کہا کہ بھائی دیکھو ٹھیک ہے میں بکرے کا گوشت کھاؤں گا، تو یہ کیا ہو گئی، دعوت بشرط شے کنڈیشنل ہو گئی کہ گوشت کھاؤں گا، کنڈیشن لگا دی نا، گوشت اگر بکرے کا کھلاؤ گے تو کھاؤں گا اور بڑے کا گوشت نہیں کھاؤں گا. بشرط یہ لاشے ہو گئی. اور اس کا اگر کہا کہ ارے میاں جو چاہے کھلاؤ جو نہ کھلاؤ، تو یہ ہے لا بشرط شے، کوئی شرط نہیں ہے. تو میرے مرشد دامت برکاتہم کی یہ تقریر جب حضرت کے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو فرمایا کہ واہ، اس مسئلے کو آپ نے تو دعوت سے سمجھا دیا، اور بھولنا مشکل اب کتنا آسان. یہ ہے اللہ والوں کا کلام کہ اللہ تعالیٰ بات کو سمجھانے کے لیے ان حضرات کو ایسی ایسی مثالیں اپنے کرم سے عطا فرماتے ہیں کہ وہ بات ہم لوگوں کی سمجھ میں آ جاتی ہے. میرے شیخ دامت برکاتہم نے فرمایا کہ جس طرح سے مچھر حق ادا نہیں کر سکتا ہاتھی کا، ہم کمزور ضعیف اللہ تعالیٰ کا جو کہ غیر محدود عظمت اور غیر محدود طاقتیں رکھنے والا، اگر ہماری طاقتیں بھی ہوں گی وہ بھی محدود ہوگی، اگر ہمارے کمالات ہوں گے وہ بھی محدود ہوں گے، ہمارا ہنر ہمارا فن سب محدود ہے. تو جب ہم ایک مچھر ایک ہاتھی کا حق ادا نہیں کر سکتا تو ہم محدود غیر محدود مولا کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ اور دوسری مثال جو دی فرمایا کہ ہم گناہوں سے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہمارے گناہ ہمارا نقصان تو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اس کو بھی سمجھایا کہ ایک مچھر جا رہا تھا اور سخت اس کو پیاس لگی، اب راستے میں اس کو کوئی پانی وغیرہ نظر نہیں آیا، پیاس سے اس کا برا حال، تو ایک ہاتھی نظر آیا. اب وہ یہ بھی مچھر اور ہاتھی کی مثال دیکھی، اب مچھر نے کیا کیا کہ اس کے بعد اس نے ہاتھی کی کھال کے اندر اپنی چھوٹی سی سونڈ داخل کی اور تھوڑا سا مال چرا لیا اس کی کھال سے. اس کے بعد وہ مچھر جو ہے اب اس کا پیٹ بھر گیا، وہ سیراب ہو گیا. کوئی دروازے کھولو نا یار، مچھر سیراب ہو گیا. تھوڑی دیر آگے بڑھا تو اس کو خیال آیا کہ مولوی صاحب نے فرمایا تھا کہ دیکھو کسی کو اذیت مت دو، کسی کو نقصان مت پہنچاؤ، اور میں نے ہاتھی کی سونڈ میں ہاتھی کے جسم میں کھال میں اپنی سونڈ داخل کر کے اس میں سے مال چرا لیا اور اس کو اذیت دی، اور میں ابھی چلا بھی لگا کر آیا ہوں لیکن میرا نفس ابھی تک چلا رہا. اب وہ بہت ہی پریشان ہوا اور زارو قطار رونے لگا، اللہ تعالی سے معافی مانگی، لیکن پھر اس کو یاد آئے کہ بھائی مولوی صاحب نے کہا تھا مخلوق کا حق ہے، مخلوق سے بھی معافی مانگنی ہوگی. اب وہ مولوی صاحب کی بات کو سوچ کر ہاتھی کے پاس گیا اور ہاتھی کے سامنے زارو قطار آنسو سے رونے لگا، ہاتھی بھائی مجھے معاف کر دو. ہاتھی بھائی مجھے پوچھا بھائی کیا بات ہے خیریت؟ کہا کہ بس میں کیا بتاؤں، بس مجھ سے بہت غلطی ہو گئی، تمہارے حق تلفی کر دی میں نے، تم کو نقصان پہنچایا. پوچھا کیا ہوا؟ کہا مجھے شدید پیاس تھی، بھوک تھی، میں نے اپنی سونڈ کو تمہاری کھال میں داخل کر کے اس میں سے کچھ مال چرا لیا. تو ہاتھی ہنسنے لگا، اس نے کہا تم کب آئے، کب بیٹھے اور کب کچھ لیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، کیونکہ ہاتھی کی کھال بھی کئی کئی انچ موٹی ہوتی ہے، اس کو تو پتہ بھی نہیں چلتا. تو میرے مرشد فرماتے ہیں یہ بات واقعہ سنا کر سنایا کہ دیکھو ایک ہاتھی جس کی کھال اتنی موٹی، ایک مچھر اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو کیا نقصان پہنچا سکتے؟ ہمارے گناہوں سے در حقیقت ہم کو نقصان پہنچتا ہے، ہمارے گناہوں سے ہم کو نقصان پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو کوئی نقصان نہیں. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اگر سارا عالم مل کر، سارا عالم کفر سے بھر جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور سب بکواسیات بکے، کفر اور شرک بکے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ذرہ برابر کمی اور نقصان نہیں ہوگا. اور سارے دنیا کے انسان مسلمان ولی اللہ عالم ربانی بن کر سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور تعریف کو پیش کریں، اللہ تعالیٰ کی عظمت میں ایک ذرہ اضافہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ مخلوق سے فائدہ اٹھانے سے فائدہ اٹھانے سے بے نیاز ہے اور مخلوق کے ضرر سے بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان ایسی ہے. تو کیا میرے مرشد میرے شیخ دامت برکاتہم فرماتے ہیں، دیکھ کر اپنے ذوف کو اور قصور بندگی، آہو فغا کا آسرا لیتی ہے جانے ناتا. کہ اپنے ذوف کو دیکھا کہ بار بار ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے، بار بار ہم گناہ سے معافی مانگتے ہیں کہ آئے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے کہ اللہ ہمیں یہ گناہ یہ نالائکی کی حرکت نہیں کریں گے اور آپ کی فرما برداری بجا لائیں گے، لیکن اپنے ذوق پر نظر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ادا نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اپنی عبادت سے حق ادا نہیں کر سکتے، اور اپنے نفس اور شیطان کے چکر میں آ کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. تو پھر ہم نے کیا کہ جب دیکھا اپنے دستوں بازو کو جب آزمایا، ان کو کمزور پایا، تو ان کی کمزوریوں کو دیکھ کر پھر ہم نے کیا آہو فغا کا آسرا لے لیا،
اہل دعا کو اپنا سہارا بنا لیا کہ بجز اللہ کے اب ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے، ہم اللہ تعالی سے فریاد کریں گے کہ اے ہمارے مولا، اے ہمارے ربا، نفس و شیطان کے چکر میں آ کر ہم نے نالائقیوں کی انتہا کر دی، غلاظت اور گندگیوں کی انتہا کر دی، اب آپ سے فریاد ہے کہ اے ہمارے ربا، اب ہمارے ہم اپنی آہ کو اللہ سے ملا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، میرے مرشد نے عجیب بات فرمائی، فرمائے دیکھو کہو آہ، ہم نے کہا آہ، اور فرمایا کہو اللہ، اب اللہ، تو دیکھیے آہ اللہ ہے کہ نہیں، اللہ کے نام میں ہماری آہ ہے کہ نہیں، فرمایا یہی دلیل ہے ہمارے اللہ کے مالک ہونے کی، محسن ہونے کی، رب ہونے کی، کہ ہماری آہ کو اپنے نام پاک میں شامل فرما لیا، اور ان کو یہ آہ پسند ہے، ان کو اب بندوں کی کمزوریوں کا جو اعتراف ہے، کیونکہ کمزور تو ہیں لیکن اکڑ دکھاتے ہیں، لیکن بندوں کی کمزوری کا یہ اعتراف، اپنے قصور، بندگی کا قصور، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آہ و فغا رکھ دی کہ تم اپنی طاقتوں سے ہماری عظمت کا حق ادا نہیں کر سکتے اور ہمارا قرب کا راستہ طے کر نہیں سکتے، تو کیا کرو، تم چاہتے ہو کہ تمہاری رفتار میں اضافہ ہو جائے، تو حقیقت یہ ہے کہ جب تک ہم تم کو اپنا نہ بنائے اور ہم نہ کھینچے، تم ہم تک پہنچ نہیں سکتے، لگا اس کے لیے تم کیا کرو، ہمارے حضور میں فریاد داخل کرو، کیا آہ و فغا کے ذریعے سے، بس ہم تمہاری آہ کو قبول فرما لیں گے، تو تمہاری آہ اللہ کے ساتھ مل جائے گی اور تم بھی اللہ کے ساتھ مل جاؤ گے، دیکھ کر اپنے ضعف کو اور قصور بندگی۔ سبحان اللہ، کیسا مزیدار شعر ہے، دیکھ کر اپنے ضعف کو اور قصور بندگی، آہ و فغا کا آسرا لیتی ہے جانے ناتوا، کمزور جانے ہماری، ہم اپنی کمزور جانوں کے ساتھ صرف یہی آہ و فغا ہیں، جیسے جب کوئی مظلوم ہوتا ہے وہ ظالم کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو وہ آہ و فغا کرتا ہے، فریاد کرتا ہے، ہم کمزور ہیں شیطان کے، اسی لیے شیطان سے مقابلے کے نہیں فرمایا کہ تم بھی آستین کھینچ کے اس سے کشتی شروع کر دینا، نہیں، ہم کو پکارنا، ہم سے فریاد کرنا، کیوں؟ میرے مرشد دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مرقات، جو کہ مشکات شریف کی شرح ہے اور ایسی عظیم الشان شرح اور کوئی نہیں ہے عربی زبان میں، فرماتے کہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ دیکھو شیطان ہمارا کتا ہے، اللہ کا کتا ہے، جس طرح سے بڑے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں بڑا کتا پالتے ہیں، کتوں سے پہچان ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا جو کتا ہے وہ بھی بڑا ہے، اور کتا کیا ہے کہ جب جانے لگتا ہے مالک سے ملنے کے لیے تو بھونکتا ہے، رستہ روکتا ہے، اب کوئی آدمی اگر اس کو مالک سے ملنا ہے تو وہ کتے کا مقابلہ نہیں کرتا، نہ بھونک کے ذریعے سے، نہ کشتی کے ذریعے سے، بلکہ کیا کرتا ہے، مالک کو پکارتا ہے کہ بھائی صاحب اپنے کتے کو سنبھالیے، یہ آپ کا کتا جو ہے بھونک رہا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، مالک سیٹی بجاتا ہے، خصوصی کوئی کوٹ کہتا ہے، ٹونی ہٹ جاؤ، بس وہ دم ہلاتا ہوا ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے، اور وہ جو مہمان ہے مالک سے اور میزبان سے جا کر ملاقات کر لیتا ہے، بس فرمایا تم بھی کوٹ کہو، یہ کہو، فریاد کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں شیطان مردود کی جو پناہ ہے وہ اللہ ہی سے مانگتا ہوں، بس اللہ تعالیٰ کوڑ فرمائیں گے، ہٹ جا مردود کتے، یہ ہمارا ہے اور اس نے ہم کو پکار لیا ہے، پھر شیطان کی کیا مجال کہ ہمارا رستہ مارے، اس کی کیا مجال ہے کہ وہ ہم کو گمراہ کر سکے، کیونکہ جس پر اللہ تعالیٰ کا فضل باری ہوتا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ کی یاری نصیب ہو جاتی ہے، اور سب میرے شیخ فرماتے ہیں تم اللہ تعالیٰ کا فضل باری چاہتے ہو تو آہوزاری کرو، یہ آہوزاری اور یہ اپنی آہوزاری اور اپنے بے قراری سے اللہ کی یاری حاصل کر لو، آہوزاری اور بے قراری سے، آہوزاری اور بے قراری سے اللہ کی یاری حاصل کر لو، سبحان اللہ، دیکھ کر اپنے ضعف کو اور قصور بندگی، دیکھ کر اپنے ضعف کو اور قصور بندگی، آہو فغا کا آسرا لیتی ہے جانے ناتوا، سبحان اللہ، بار بار ہم گٹر لائن میں گرتے ہیں، اے اللہ ہم بار بار غلاظت اور گندگیوں میں گرتے ہیں، آپ سے فریاد کرتے ہیں کہ ہمیں گناہوں کی غلاظت سے بچا لیجیے، کیونکہ شیطان بھی آپ کا اور نفس بھی آپ کا پیدا فرمودہ. لہذا آپ کیا فرمائیے, نفس کو اور شیطان کی غلامی سے نکال کر ہم سب کو اپنی غلامی میں قبول فرما لیجئے. کیونکہ جس کو آپ اپنا بنانے کا فیصلہ فرما لیں گے, آپ کی طاقت آپ کا جذب غیر محدود ہے. معروفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, غالبی پر جاذبہ اے مشتری, اے اللہ ساری دنیا, میرے مرشد نے جب شعر پڑھایا تو فرمایا کہ دیکھو ساری دنیا کے اندر کشش ہے, جذب ہے, حسینوں میں کشش ہے, مال میں کشش ہے, سورج اور چاند میں کشش ہے, وزارت اور عہدوں کے اندر کشش ہے, گاڑی, موبائل, ایئر کنڈیشن, قالین, کھانے پینے کی اشیاء, پھول, رنگ, خوشبو, ان تمام چیزوں میں کشش ہے. لیکن یا اللہ, اور آپ کے اندر بھی کشش ہے, اور آپ کی کشش غالب ہے تمام کشش پر, تمام جذب پر. اس لیے کیا فرمایا, غالبی بر جاذبہ, سبحان اللہ, غالبی سب چیزیں جذب کرنے والی ہیں, وہ جاذب ہے لیکن آپ جذاب ہیں, سبحان اللہ. اب جاذب اور جذاب کا کیا مزہ ہے کہ نہیں ہے, ایک فاعل ہے ایک فعال ہے, مزہ ہے کہ نہیں جناب, فعال کا ایک اپنی لذت ہے, وہ سب جاذب ہیں, کھینچنے والے ہیں, لیکن آپ جذاب ہیں, بہت کھینچنے والے ہیں, سبحان اللہ, کیسے وہ برابر ہو سکتے ہیں. لہذا ایک غافر ہے, اللہ تعالیٰ غافر الذنوب ہے, گناہوں کو بخشنے والے ہیں, لیکن سبحان اللہ کیا فرماتے ہیں, سب ہم غافر نہیں ہیں بلکہ غفار بھی ہیں. اب اس غفار کی کیا مزہ ہے کہ بہت بخشنے والے ہیں. لہذا معرومی فرماتے ہیں, غالبی بر جاذبہ اے مشتری, کہ تمام چیزوں کی طاقت کشش ہے, کھینچنے والی ہے, لیکن آپ تمام طاقتوں پر غالب ہیں, یعنی آپ کی طاقت زیادہ ہے. اور آپ کیا ہیں, سبحان اللہ, آپ ہمارے خریدار ہیں. کیا کرم ہے آپ کا کہ آپ نے اپنے کرم سے آپ نے خود فرما دیا کہ ہم تمہارے خریدار ہیں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. آپ میرے مرشد فرماتے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ مشتری اور خریدار ہے, اور کس چیز کا, عیب والی چیزیں, ان نفس اور ہمارے مال, سب عیب دار ہیں. ہمارے نفسوں کا عالم دیکھے, گناہوں کی غلاظت اور گندگی کی طرف جاتا ہی ہے, اور مال کتنا عیب دار ہے. مال تو ہے ہی ہم سے بے وفا, کیوں, جب تک ہماری جیب میں ہے نہ روٹی ملے گی, نہ بوٹی ملے گی, نہ لنگوٹی ملے گی, نہ ووٹی ملے گی. پنجاب میں بولتے نا بوٹی بیوی کو, نہ بوٹی, نہ روٹی, نہ بوٹی, نہ لنگوٹی, یعنی روٹی کپڑا مکان کچھ نہیں ملے گا. اور ظاہر بات ہے جب روٹی کپڑا مکان نہیں ہوگا تو بیوی کہاں سے ملے گی. اللہ اکبر, کیسا مال. جب تک ہماری جیب میں ہمیں روٹی چاہیے اور جیب میں پیسہ رہے, روٹی والے کو کہے یہ دیکھ نوٹ, دیکھ 1000 روپے کا نوٹ ہے نا, دو روٹی دے. اس نے کہا پہلے یہ نوٹ ادھر نکال. تو نوٹ جیب سے نکلتا ہے, روٹی لاتا ہے. اللہ اکبر, کیا عالم ہے. جب تک ہماری جیب میں ہے ہم نعمتوں سے محروم ہیں, جب جیب سے نکلتا ہے تب کچھ لے کر آتا ہے. کہ بے وفا ہوا کہ نہیں, عیب دار ہوا کہ نہیں. آج ہمارے پاس کل کسی کے پاس, اسی کو تو بے وفا بولتے ہیں. آج مجھ سے دل لگائے کل تجھ سے, جیب بھی رکھی دل کے پاس, کیسا دیکھیں جناب, دل کے پاس جیب بنائی, یعنی اس کو دل میں بسانا چاہتے ہیں. لیکن کیسا بے وفا ہے, آج میری جیب میں, کل آپ کی جیب میں, پرسوں اس کی جیب میں, آئندہ اس کی جیب میں, ساری زندگی گھومتا ہی رہتا ہے. یہاں تک کہ اپنے مالک کو کیا کرتا ہے, قبر میں ڈھکیل کر واپس آ جاتا ہے. ایسا بے وفا ہے یہ ظالم. اور اس کے بدلے میں کیا رکھا, یعنی تم اپنی جانوں کو, اپنے مال کو ہم پر فدا کر دو, ہمارے ہاتھ فروخت کر دو, بیچ دو, ہم تمہیں کیا دیں گے. اَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ لَا عَيْبَ فِيهَا, یہ تفسیری جملہ ہے اللہ مالوسی سید محمود بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر دول مانی کے اندر اس کو نقل کیا جو میرے مرشد نے سنائی, کہ عیب دار کرم کما کرم دیکھے اس مولا کا, عیب دار چیز کے بدلے میں بے عیب جنت عطا فرما رہے ہیں. سبحان اللہ, اس تفسیری جملے سے مزہ نہیں آ گیا کیا. اللہ اکبر, میرے مرشد نے فرمایا. اور یہی دعا فقیر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ مالوسی سید محمود بغدادی رحمت اللہ علیہ, جو مفتی بغداد تھے, اور خود فرماتے کہ میں اتنا غریب تھا, کنت اطالع فی ضوء القمر, میں چاند کی روشنی میں پڑھتا تھا, مطالعہ کرتا تھا, اور امیر لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے, میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا تھا کہ میں جو ہے وہ چراغ کے لیے تیل خرید سکوں, ایسی غریبی تھی. لیکن فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ تفسیر اپنے ہاتھ سے لکھوا دی وہی جو مذاق اڑاتے تھے وہی میری جوتی اٹھانے لگے. تو کتنا مزیدار جملہ فرماتے ہیں ان اللہ اشترا, یہ گیارہویں پارے کے اندر, ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم, خرید لی اللہ تعالیٰ نے بأن لهم الجنة, اس کے بدلے میں ان کو کیا دینے, جنت, لا عیب فیہا, بغیر عیب والی جنت, عیب دار, کیا کرم ہے ان کا کہ عیب دار سودے کے بدلے میں بے عیب مل جائے. جیسے کریم ہوتا ہے, دیکھتا ہے کہ ایک ریڑی والا بےچارہ غریب, شام ہو گئی, اپنے بچوں کے لیے اس نے آٹا دال لے کر جانی ہے, لیکن اس کی ریڑی ابھی کیوں عیب والا سودا ہے, کہتا ہے لاؤ یہ مجھے دے دو. سبحان اللہ, دنیا کے کریم ایسے ہے کہ نہیں ہے. تو اللہ اکبر, میرے مسجد میں فرمایا ایک کریم تھا, اس کے پاس ایک شخص آیا کہ مجھے ایک بوتل شہد کی چاہیے دوا کے لیے استعمال کر کے. آپ اپنے غلام سے فرمائے کہ جاؤ اس کو ایک مشک شہد کی دے دو. اس نے کہا جناب اس نے تو صرف ایک بوتل مانگی, آپ مشک دے رہے. فرمایا کہ ہاں اس نے مانگا اپنے ظرف کے مطابق اور میں عطا کروں گا اپنے ظرف کے مطابق. تو میرے مرشد نے یہ واقعہ سنا کر فرمایا کہ دنیا کی جب کریموں کا یہ عالم ہے تو جو ہمارا اصلی کریم ہے, جو ربا ہے ہمارا مولا, اس کے کرم کا کیا عالم ہوگا. تو عیب دار سودے کے بدلے میں بے عیب جنت مل رہی ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ, یہ اللہ تعالی کی شان ہے. لہذا ہمارا نفس, اے اللہ آپ ہی ہمیں اس نفس کے شر سے بچا لیجئے. ہم آؤ دعا کے ذریعے سے آپ سے فریاد کرتے ہیں. اس لیے سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے مزاج کو فرما رہے ہیں. نفسی انبیاء علیہ السلام یہ نفسیات کے ماہر ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ جس سے دین کا کام لیتے ہیں اس کو بھی ماہر نفسیات بناتے ہیں. آپ نے فرمایا کل بنی آدم خطا, کہ آدم کا بیٹا, تمام آدم کے بیٹے یعنی انسان, وہ کیا ہے, خطی نہیں خطا, یہاں بھی مبالغے کا صیغہ, بہت خطا کار ہے, بہت گناہ کرنے والے, اور بار بار بہت گناہ کرنے والے, بار بار گناہ کرنے والے. لیکن ان گناہگار اور خطا کار لوگوں میں سے عطا کار کون ہے, وخیر الخطائین التوابون, بہترین خطا کار وہ ہیں جو کثیر التوبہ ہیں, بہت توبہ کرنے والے. یعنی یہ صفت توبہ اللہ تعالیٰ کو نہایت کے ہاں نہایت پسندیدہ ہے, کہ اگر کپڑے میلے ہو گئے تو فوراً دھو ڈالو, دل پر گناہوں کی آلودگی لگ گئی, سیاہ دل سیاہ ہو گیا گناہ سے, فوراً اپنے آنسو سے اس کو دھو لو, توبہ کرو فوراً. اور میرے مرشد فرماتے ہیں توبہ کرنے میں جلدی کرو, دیر مت کرو, کیونکہ جس طرح سے مچھلی جو ہے اگر پانی سے نکلنے کے بعد پانی میں واپس جانے میں دیر کرے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. فرماتے ہیں جو لوگ گناہ کے بعد توبہ کرنے میں دیر کریں گے ان کی ایمانی موت واقع ہو جائے گی, اور اندیشہ ہے کہ آئندہ توفیق توبہ سلب نہ ہو جائے. اس نے فرمایا کہ گناہ کرتے توبہ کرنے میں جلدی کرو, پہلے تو ہمت کرو, جان کی بازی لگاؤ کہ گناہ مت کرو, کہ اچھی چیز نہیں ہے, خراب. کہتے ہیں نا خراب, یہ کیا اضافت مقلوب ہے, یعنی آب خر, خر کہتے ہیں گدھے کو, آب خر گدھے کا پانی, خراب ہے, اچھی چیز نہیں. لہذا جلدی کرو کہ اپنے اوپر سے تم اپنے کپڑوں پر پسند کرتے ہو, اگر کوئی غلاظت گندگی لگ جائے تو فوراً دھونا پسند کرتا ہے کہ نہیں. فرما اسی طریقے سے اگر تمہارے دل پر کوئی نقطہ لگ جائے, سیاہی لگ جائے, فوراً اس کو دھو, دیر مت کرو, فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو, توبہ کی طرف. زیادہ اس لیے خطا کار کو بہترین عطا کار فرما رہے ہیں, کون, سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم خیر فرما رہے ہیں. بتائیے گناہ کرنا سراسر شر ہے, لیکن توبہ کی برکت سے وہ شر خیر سے تبدیل ہو جاتا ہے. شراب میں سرکہ ڈالو، ٹاس ڈالنے سے وہ سرکہ بن جاتی ہے. کتنی ایسی چیزیں کہ ان کی حیثیت تبدیل ہو جاتی ہے. یہ ہے اللہ تعالی کی شان. معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، گر دکھائی عین غم شادی شبت، اگر آپ چاہیں تو عین غم کی ذات کو، جس کی عینیت ہے ہی غم کی، اس کا خوشی بنا دے اگر آپ چاہیں. اور گر نہ کھائی آپ ہم آتش شبت، اور اگر آپ نہ چاہیں تو پانی بھی آگ بن جاتا ہے. کہ پیاس بجھانے کے پیاس کو بجھانے کے بجائے پیاس کو بڑھانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات غم کو خوشی بنا دیتی ہے. اس کی عینیت کو تبدیل، جو اپنی عینیت کے اعتبار سے غم کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم عجیب ہے سبحان اللہ، کہ اسی کی عینیت مصطلحہ کے باوجود اللہ تعالیٰ اس عین غم کی ذات کو خوشی بنا دیتے ہیں. اس پر میرے مرشد نے ایک واقعہ سمجھایا سنایا، فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ غم کو خوشی کیسے بناتے ہیں. یہ صاحب کہے کہ غم بھی خوشی ہو سکتی ہے. اور میرے دوستو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ضد کو جمع کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. ہمارے لیے تو ممکن نہیں ہے کہ ہم ضدوں کو جمع کر سکے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے میرے دوستو، ممکن ہے. فرمایا کہ ایک آدمی اپنے محبوب کی تلاش میں گلی کوچوں میں گھوم رہا تھا. معرومی رحمت اللہ نے واقعہ سنایا، دیکھو ادھر بیٹھ جائے، جا کے ادھر بیٹھ، اس کو بھی ادھر بھیج دے. تو کوتوال شہر پیٹرولنگ پر نکلا ہوا تھا، موبائل پر گشت کر رہا تھا. پہلے زمانے پہ گھوڑوں میں گشت ہوتا تھا، گھوڑوں پر. تو کوتوال شہر جو نکلا، چوریاں تھی تو اس کو دیکھا، لگایا ایک ڈنڈا، اوے کہاں گھوم رہا چور. اس نے کہا جناب عاشق بھی کوئی چور ہوتا ہے؟ وہ اپنے محبوب کی تلاش میں سرگردہ تھا. تو اب اس نے کہا اچھا باتیں بھی بناتا ہے، ڈنڈا لگایا. اب اس نے ڈر کے مارے بھاگنا شروع کیا، یہ گھوڑے پر تھا، اس کو ڈنڈا مارتا جا رہا ہے، وہ بھاگتا جا رہا ہے. جیسے جیسے ڈنڈے کی رفتار میں تیزی آ رہی ہے، ویسے ویسے اس کے بھاگنے کی رفتار میں تیزی آ رہی ہے. میرے مرشد فرماتے کہ اچانک ایک چھوٹی سی پتلی سی گلی آئی، تو وہ ایک دم مڑ گیا. اب وہ جو اپنے موبائل گھوڑے پر تھا وہ نہ مڑ سکا، وہ آگے تیز رفتاری میں آگے بھاگ گیا. اب یہ بھاگتا ہوا گیا، آگے ایک دیوار نظر آئی، تو اس دیوار کو پھاندا تو ایک باغ تھا. اب باغ میں ہائے ہائے ڈنڈے ہائے اوئی کر رہا ہے، اسی آہو فغا کو کرتا ہوا وہ آگے بڑھا، تو دیکھا اس کا محبوب باغ میں بیٹھا ہوا ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں اب خوشی کا یہ عالم، وہ کہتا ہے کہ اللہ کوتوال کے ہر ڈنڈے پر سو سو رحمتیں نازل فرما. ایک ڈنڈے پر سو رحمتیں، جتنے ڈنڈے مارے تو اتنے سو رحمتیں اس پر نازل فرما. تو دیکھیے ڈنڈے کھانا عینیت اس کی غم کی ہے کہ نہیں، لیکن غم خوشی بن گئی. ایسی خوشی بنی کہ اللہ اکبر، وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ رحمتیں نازل فرما. بس میرے پیارے مرشد، میرے شیخ دامت برکاتہم اللہ تعالیٰ کروڑوں جزائے خیر عطا فرمائے، فرماتے ہیں کہ دیکھو اسی طرح سے جو آدمی گناہ سے بچنے کا غم اٹھاتا ہے، گناہ کے سے بچنے میں تکلیف کو برداشت کرتا ہے، وہ ہے غم اور ہے تکلیف، لیکن اللہ تعالیٰ اسی غم اور تکلیف کے بدلے میں اپنی ذات اس کو عطا فرما دیتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے جلوے اپنے دل میں مشاہدہ کرتا ہے، مست ہو جاتا ہے سبحان اللہ. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی غم، کہ اللہ تعالیٰ غم کو خوشی بنا دیتے ہیں. تو میرے پیارے دوستو، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کا بیٹا خطا کار ہے. میرے مرشد نے سنایا ایک دیہات گاؤں کے اندر ایک لڑکا نہر پہ نہا رہا تھا تو ڈوبنے لگا، تو اس نے چلایا ارے نبی کے بیٹے کو بچاؤ. اب گاؤں والے دوڑے دوڑے آئے اور اس کو جلدی سے نہر سے باہر نکالا. اس سے کہا ارے تو نبی کا بیٹا کہاں سے آیا, تو نتھو خان کا بیٹا ہے, تو کہاں سے بنا نبی کا بیٹا؟ اس نے کہا لو عجیب ہو تم لوگ, قرآن پاک نہیں پڑھتے؟ ہاں کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, یا بنی آدم اے آدم کے بیٹے, تو کیا میں نہیں ہوں آدم کا بیٹا؟ اور آدم علیہ السلام نبی تھے کہ نہیں تھے؟ تو میں بھی آدم کا بیٹا ہوں, تو میں بھی نبی کا بیٹا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کافر عورتوں کو دیکھو, جیسے ایک صاحب نے کہا کہ جو عورتیں بے پردہ گھومتی ہیں نا, ننگے لباس میں, بے شرمی اور بے حیائی کے لباس میں, ان کو خوب گھور گھور کے دیکھو, گھور گھور کے. پوچھا کیوں؟ تاکہ ان کو شرم آئے. اور اچھے بھلے سمجھدار آدمی, ذکر ذاکر شاغل آدمی ہے وہ, داڑھی بھی جناب کی, اور کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ جو عورتیں بے پردہ گھومتی ہیں ننگے لباس میں, ان کو گھور گھور کے دیکھو تاکہ ان کو شرم آئے, اور شرم سے وہ پانی پانی ہو جائیں. میں نے کہا کہ بات یہ کہ جب تم ان کو گھور کر دیکھو گے تو شرم سے پانی پانی تو تم ہوگے, پانی تو تمہارا نکلے گا. ان کا کہاں سے پانی نکلے گا؟ شیطان نے کیسی پٹی پڑھائی, دیکھا آپ نے؟ یعنی شیطان یہ سکھا رہا ہے کہ ان کو گھورو اور لعنت خریدو. جب لعنت خریدے گا ان کو تو, میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہو رہی ہے, جو ان کو دیکھے گا وہ اللہ کی لعنت اس کو بھی ملے گی. نتیجہ کیا ہوگا کہ جو تم پر اللہ تعالی کی رحمت ہے وہ رحمت بھی رخصت ہو جائے گی اور وہ لعنت سے تبدیل ہو جائے گی. شیطان ایسے پٹی پڑھاتا ہے. یہی ہے کہ جب سر پر کوئی بڑا نہ ہو انسان اپنی مرضی کی باتیں کرتا ہے, بے وقوفی حماقت کی باتیں کرتا ہے. شریعت کا مسئلہ ہے کہ نظر بچاؤ. اب یہ تھوڑی ہے کہ جو عورت بے پردہ گھوم رہی ہے اس کو گھور گھور کے دیکھو. اسی لیے ایک صاحب نے کہا کہ حضرت کافرہ عورت کو دیکھیں گے, فرمایا کہ خبردار اس کو بھی دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. جیسے شریعت کا مسئلہ ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانا فرض ہے مرد کے لیے, ناف سے گھٹنے تک چھپانا فرض ہے. اب ایسا نہیں کہ وضو خانے پہ بیٹھے شلوار اتاری, شلوار جو اوپر چڑھائی, گھٹنا بھی کھول دیا. پتہ نہیں لوگ کیا سمجھتے کہ پاؤں گھٹنے تک دھونا چاہیے کیا, پوری اٹھا دیتے ہیں شلوار, گھٹنا کھول دیتے ہیں. یہ درست نہیں ہے. اپنا گھٹنا دکھانا یہ درست نہیں, یہاں تک کہ کسی کا ننگا گھٹنا دیکھنا بھی اجازت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ کشتی ہے, ریسلنگ کا شوق رکھنے والے, ہاکی, فٹ بال, اسکواش, ٹینس, جب مردوں کی ٹینس کی یاد نہیں تو ویمن ٹینس کی کیسے ہوگی, کو دیکھنے کی اجازت نہیں, کیونکہ وہ ننگی جان ہے. کسی کی رنگی جان دیکھنا بالکل اجازت نہیں ہے, شریعت نے اس کو اجازت نہیں دی. اور اب عجیب کمال ہے, عورتیں تک کشتیاں دیکھتی ہیں, ہاکی فٹ بال کی شوقین ہے. مردوں کو دیکھنا تو ان کے لیے حرام, اور پھر ننگی ٹانگے. تو کافر عورت کو بھی یاد رکھے, کسی کافر عورت کو بھی دیکھنا یہ جائز نہیں ہے. کہ جی یہ تو کافر ہے, اچھا چلو وہ تو کافر ہے, ان کیا تو کچھ نہیں ہے, ہم تو کافر نہیں ہیں, اللہ تعالی نے ایمان کی اپنے کرم سے دولت عطا فرمائی, اتنا ان کا احسان ہے, لہذا ہمارے لیے اجازت نہیں ہے کہ ہم دیکھیں. اگر ٹھیک ہے وہ تو مکلف نہیں ہے, کہ شریعت تو نہیں مانتا مکلف نہیں ہے, ہم تو ہیں مکلف, ہمارے لیے تو عورتوں کو دیکھنا منع ہے. اب وہ چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو, کافرہ بھی ہو, اس کو بھی اجازت نہیں ہے. اس لیے میرے مرشد نے ایک بات فرمائی, فرمایا کہ دیکھو کسی کافرہ عورت کو بھی بری نظر سے مت دیکھو, اور اس سے برا ارادہ مت رکھو, کیونکہ وہ اگرچہ بری ہے لیکن آدم زادی تو ہے. اب رہی بات کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کرتی ہے, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ خود فرمائیں گے, ہم اس کے ساتھ برا ارادہ نہیں کر سکتے. تو کیا فرمایا, کلو بنی آدم خطا, آدم کا ہر بیٹا کثیر الخطا ہے, بہت خطا کار ہے. اب جب ہم اتنے خطا کار ہیں تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیونکہ آخر حل بھی تو ہونا چاہیے نا, کہ جب ہم اتنے خطا کرنے والے ہیں تو آپ نے حل عطا فرما دیا. وہ کیا کہ خطا کی وجہ سے تم اہل شر میں داخل ہو جاؤ گے, اور میں تم کو ایسا نسخہ بتاتا ہوں کہ وہ تمہارے شر کو خیر سے تبدیل کر دے گا. وہ کیا, وخیر الخطائین التوابون, کثیر التوبہ بنو تو تمہارا شر خیر سے تبدیل ہو جائے گا. کیا اللہ اکبر, توبہ کا کیمیکل ایسا زبردست ہے کہ ہمارے جو اہل شر بندے ہیں, میرے جو اہل شر امتی ہیں, اگر وہ توبہ کے نسخے کو آزما لے, توبہ کے نسخے کو اپنے اوپر جاری کر دے تو ان کا شر خیر سے تبدیل ہو جائے گا. میرے مرشد دامت برکات, تم نے ایک علمی نقطہ بیان فرمایا علماء کے حظ کے لیے اور ان کے تلذذ کے لیے. فرمایا کہ دیکھو قاعدہ یہ ہے کہ جب مضاف مضاف الیہ کی بات کی جائے تو مضاف مقصود ہوتا ہے, مضاف الیہ مقصود نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا جناب؟ جیسے جا غلام زید, کہ زید کا غلام آیا, غلام مضاف ہوا اور زید مضاف الیہ ہوا, تو زید تو مقصود نہیں ہے نا, مقصود تو غلام ہے کہ زید کا غلام آیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مضاف مقصود ہوا اور مضاف الیہ غیر مقصود ہوا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے بارے میں ہم علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام لغو نہیں ہے اور جامع بھی ہے معنی بھی ہے, اور آپ کے خود کلام نبوت کمال نبوت پر دلالت کرتا ہے. کلام نبوت کمال نبوت پر دلالت کرتا ہے. تو اب جب خیر الخطائین, خیر اس میں مضاف ہے, خطائیں اس میں مضاف الیہ ہے, تو گویا خیر تو مقصود ہوا اور خطائیں جو کہ مضاف الیہ تھا وہ غیر مقصود ہوا, تو آپ نے غیر مقصود کلام کو کیوں بیان فرمایا؟ یہ نقطہ دیکھیے. ایمی آگے بیٹھو نا ادھر سامنے, تو اٹھو یہاں سے وہاں بیٹھو جا کے, اس لڑکے کو آپ بیٹھے رہو, تم ادھر بیٹھو, بیٹھو آپ آگے آ جائیے. خیر مضاف جو کہ مقصود خطائن مضاف الیہ, اور نبی کا کلام جبکہ ہم علماء سے اپنے بڑوں سے سنتے رہتے ہیں کہ نبی کا کلام غیر مقصود ہو نہیں سکتا, لہذا آپ نے خطائن کو کیوں باقی رکھا؟ میرے مرشد میرے شیخ دامت برکاتہ اس کا جواب عنایت فرماتے ہیں. فرمایا کہ اصل میں خطائن کو اس لیے باقی رکھا کہ خیر کی اہمیت پتہ چلے کہ توبہ ایسی کرامت کی چیز ہے کہ خطا کار لوگوں کو اس نے خیر یعنی عطا کار بنا دیا. لہذا اے امتی, تم اپنی خطاؤں پر نادم تو رہنا لیکن اس پہ گھبرانا مت کہ جی ہم اتنے خطا کار ہیں ہمارا کیا ہوگا. ارے میاں, اگر تم خطا کارو تو فوراً توبہ استغفار کرو, تو خطا جو تم اتنے خطا کارو توبہ کی برکت سے تم اہل خیر بھی بن جاؤ گے اور عطا کار بھی بن جاؤ گے. یہ ہے سبحان اللہ کیسا عجیب نقطہ ہے علمی, کہ خیر کی یہ برکت ہوگی, خطا کی برکت سے تم شر والے ہو تم خیر والے بن جاؤ گے. تو دیکھیے خیر ہے کہ نہیں ہے. تو توبہ کی کرامت نے, توبہ ایسی با کرامت چیز ہے جو اہل شر لوگوں کو اہل خیر بنا دیتی ہے. میرے مرشد دامت برکاتہ کو مثنوی سے ایک ذوق ہے, ماں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کی مثنوی جو تقریباً 28,500 اشعار ہے. ماں رومی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد, شاہ خارزم کے سگے نواسے, 500 علماء کے استاد, آگے آگے چلتے تھے پیچھے پیچھے 500 علماء ان کے, شیخ شمس الدین تبریدی رحمت اللہ علیہ نے اللہ سے دعا مانگی ان کے مرشد اور ان کے شیخ کہ اللہ آپ نے اپنی محبت کا راز مجھ کو عطا فرمایا, مجھے اپنے آخرت میں جانے کے آثار نظر آ رہے کہ میرا آخرت کا سفر شروع ہونے والا ہے. آثار ہوتے ہیں جیسے سفید بال آثار ہے, علامت ہے نا سفید بال کہ آخرت کا سفر اب قریب آ رہی ہے منزل. 40 سال کی عمر آثار میں سے کہ آخرت کی منزل اب قریب آ رہی ہے. اور گھر میں پوتے کی ولادت, دادا تو خوش ہوتا ہے کہ میرا پوتا آ گیا, معروبی رحمت اللہ علیہ فرمات کی بات میرے مرشد نے سنائی کہ دادا خوش ہوتا ہے کہ واہ میرا پوتا آیا اور لے کر گھومتا ہے. فرماتے اس کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ جب اس کی اپنی اولاد ہوتی ہے تو باپ جوان ہوتا ہے, اس کو کمائی کی فکر لگی ہوتی ہے, اپنی اولاد کو زیادہ وقت دے نہیں سکتا, تو وہ اپنے اس وقت نہ دینے پر کی قضا کس طرح کرتا ہے, اپنی اولاد کی اولاد پر وقت لگاتا ہے. یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اولاد پر وقت لگاتا ہے. اب دادا پوتے سے کتنی محبت کرتا ہے, خوش ہوتا ہے, خوشیاں مناتا ہے, لیکن ماں رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گھر میں جب پوتا آتا ہے تو وہ بزبان حال اپنے دادا سے کہتا ہے, دادا جان اب آپ اس گھر سے تشریف لے جائیں, اب آپ کی اس گھر میں جگہ نہیں ہے, اب آپ جائیے, اب میں آ گیا, اب آپ جائیں. لہذا یہ بھی علامت ہے, اب یہ بھی علامتوں میں سے ہے کہ آخرت کے سفر کی طرف ہم روا دوا ہیں. روا دوا تو شروع سے ہی ہوتے ہیں, لیکن میرے دوستو یہ واضح کہتے ہیں مائل اسٹون, سنگ میل, یہ نشانیاں ہیں سفید بال کا آنا. ہاں اگر کوئی بیچارہ جوانی میں ہی سفید بال ہو جائے, کبھی شادی بھی نہیں ہوئی, اور آج کل اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. کیا عالم کیا ہوتا ہے کہ میرے مرشد نے ایک شعر سنایا کہ لڑکپن گیا بچپنا گیا, بچپنا گیا پیری ہوئی آیا, یعنی بڑھاپا, بچپنا گیا اور پیری ہوئی آیا, ہم منتظر ہی رہ گئے عہد شباب کے. اور یہ شعر سنایا تھا میرے شیخ دامت برکاتم کے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری نور اللہ مرقدہ کو, ان کے پاس ایک صاحب آئے تھے, گرمی جون کی گرمی کے زمانے میں سویٹر پہن کے گھوم رہے تھے, انتہائی کمزور جوان تھے لیکن بال سفید. تو وہ حکیم الامت تھانی رحمت اللہ علیہ کے ایک مجاز صحبت تھے, ان کے صاحبزادے تھے, اور گرمی میں جون کی گرمی میں جبکہ لوگوں کا پسینہ نکل رہا ہے وہ سویٹر پہن کے گھوم رہے تھے, ایسی سردی لگتی تھی. تو کہتے جب میں پیدا ہوا تو میرے ابا نے حکیم الامت کو خط لکھا کہ حضرت میرے گھر میں ایک چوہا پیدا ہوا ہے. ایسا میں کمزور تھا بچپن سے. تو انہوں نے بھی یہ شعر سنایا حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ کو کہ بچپنا گیا پیری ہوئی آیا, بڑھاپا آ گیا, بچپنے کے بعد سیدھا چھلانگ ماری اور چھلانگ مار کر بچپنے سے بڑھاپے پہ چلے گئے, ہم منتظر ہی رہ گئے عہد شباب کے, ہم تلاش کرتے جوانی کہاں گئی, بیچ میں جوانی کا تو اسٹیشن آیا ہی نہیں, سیدھی بچپنے سے بڑھاپے پہ چھلانگ مار دی. تو میرے پیارے دوستو یہ سفید بال علامت ہے, 40 سال کی عمر علامت ہے, یہ پوتے کا گھر میں آنا علامت ہے کہ ہمارا آخرت کا سفر اب قریب ہے, بس ابھی ہوا ابھی ہوا. تو میرے مرشد فرماتے کہ حضرت شیخ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ آپ نے اپنی محبت کا راز جو میرے سینے کو عطا فرمایا, کوئی سینہ ایسا دے دیجئے کہ میں اپنے اثرات کو اس کے سینے میں منتقل کر دوں. حکم ہوا کہ جاؤ پونیا جاؤ, وہاں پہ تمہیں ایک بندہ ایسا ملے گا. لہذا جب ملاقات ہوئی, معرومی رحمت اللہ علیہ نے پہلی نظر میں ان کو دیکھا تو میرے مرشد دامت برکاتم فرماتے ہیں, حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ والے وہ ہیں الذین اذا رؤوا ذکر اللہ, جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. دیکھیے اگر ہم کو کوئی غم ہو, چہرے سے پتا چلتا نا, صاحب آپ کو کوئی غم ہے, چہرہ دیکھ کر پتا چلا لیتے ہیں کہ صاحب غصے میں ہیں, ابا غصے میں ہیں, خوشی دل میں ہوتی ہے تو چہرے سے پتا چلتا ہے, ارے بھائی خیریت ہے, آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں, ماشاءاللہ خوشی کی بات ہے. تو غم غصہ خوشی چہرے پہ پتا چلتی ہے کہ نہیں, کبھی غم کو دیکھا ہے, کبھی خوشی کو دیکھا, کبھی غصے کو کسی نے دیکھا, لیکن چہرہ بتاتا ہے کہ اس کے غم پر, اس کے چہرے پر غم خوشی یا محبت کی بھی, محبت بھی نہیں دیکھی لیکن چہرے سے پتا چلتا ہے کہ محبت موجود ہے دل کے اندر. تو میرے شیخ فرماتے ہیں غم خوشی غصہ یہ چہرے سے پتا چلے, اور جس کے دل میں مولا کے جلوے ہوں چہرے سے نہ پتا چلے گا. سبحان اللہ, کیسی بڑی بات کیسے مزے سے سمجھا دی. اللہ اکبر, ان اللہ والوں کے سب کا حال کھول کر سامنے فرما دیا کہ غم کی کیفیت چہرے سے پتا چلے, خوشی کی کیفیت چہرے سے پتا چلے, غصے کی کیفیت چہرے سے پتا چلے, محبت دل میں ہو تو چہرے سے پتا چلے, جس کے دل میں مولا ہوگا اس کے چہرے سے کیوں نہ پتا چلے گا. تیری جلوت میں مولا ہے, تیری خلوت میں مولا ہے, تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ تیرے دل میں مولا ہے. شیخ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ کو جب پہلی دفعہ زیارت کی, دیکھو یہاں کا پنکھا مت چلانا, یہ دونوں پنکھے یہ تینوں مت چلانا تاکہ سردی نہ لگے, باقی دوسرے دور کے چلا دینا. میرے مرشد فرماتے کہ شیخ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ کو جب پہلی دفعہ دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ شخص عام آدمی نہیں ہے, یہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے, اس کا چہرہ بتاتا ہے کہ یہ کوئی خاص شخص ہے. سبحان اللہ, معلوم ہوتا ہے میرے دوستوں. تو ماں ارومی رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا کہ اے شیخ یہ کیا بات ہے کہ آپ جو ہے آپ کی آنکھیں بتاتی ہے اور آپ کا چہرہ بتاتا ہے کہ جو رات کی تنہائیوں میں اور اپنی خلوتوں کے اندر اللہ تعالی کے قرب اور محبت کی شراب جو آپ پیتے ہیں, پتا چلتا ہے کہ آپ اکیلے اکیلے پیتے ہیں اور ہم دریا کے کنارے پیاسے کھڑے ہو, تو تنہا ہو رہی آپ اکیلے اکیلے پیے. اے میرے شیخ, میں اس بات کا عادی نہیں ہوں کہ آپ اکیلے اکیلے اڑائیں اور ہم کو محروم رکھیں, لہذا اپنی محبت کا شما ازبا ما بکو, اللہ تعالی کی محبت کے جو راز اللہ نے آپ کے سینے کو عطا فرمایا اس کا ایک شما, ایک بھونک ہمارے کان میں بھی بھونک دیجیے, ایک ذرہ ہمارے کان میں بھی ڈال دیجیے, جو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا راز آپ کے سینے کو عطا فرمایا. تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جس شاخ میں پھل لگا ہوتا ہے وہ شاخ اکڑی نہیں رہتی, وہ جھک جاتی ہے. شاخ کا جھکنا علامت ہے کہ اس میں پھل لگ گئے, اور جو شاخ اکڑی ہوئی ہے یہ علامت ہے کہ اس میں پھل نہیں ہے. فرمایا ایسے ہی جس کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا فرماتے ہیں, اپنا قرب اور تعلق کی تعالیٰ عطا فرماتے ہیں, اس میں توازو پیدا ہو جاتی ہے. لہذا علم جس کو, علم بھی جس کو ملے گا, جس کو حقیقت علم کہتے ہیں, جس کو علم ملے گا اس کے اندر بھی توازو آ جائے گی, کیونکہ علم وہ پھل ہے جو اپنے پانے والے کے قلب کو جھکا دیتا ہے توازو کی وجہ سے. اور جس میں اکڑ ہو وہ عالم کا دعویٰ کرے, یا جس کے اندر اب جو اللہ کی محبت اور معرفت کا دعویٰ کرے, اور جس کے اندر توازو نہیں اکڑ ہے, تو میرے پیارے دوستو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محروم جانے. دعویٰ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو میرے پیارے دوستو شیخ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. تمہار رومی رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضرت میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ فرمانا, یہ حقیقت آپ کا فرمانا اللہ کی عظمتوں کے استحضار کی جیسے, کہ اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کے مشاہدے کی جیسے آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ آپ بہت کچھ ہیں. لہذا عرض کیا کہ اگر شرابی بوئے میرا گر کسے مکنو کنت, اگر کوئی شرابی شراب پی کر شراب کی بو کو کسی چیز سے چھپا لے, الائچی وغیرہ کوئی چیز خوشبودار کھا لی, شراب کی بو کو چھپا لیا, تو فرماتے ہیں کہ چشمے مست خیشتن رانچو کنت, وہ ظالم اپنی مست آنکھوں کو لے کر کہاں جائے گا, اس کی آنکھوں کی مستی بتا دے گی, آنکھوں کی مستی بتا دے گی کہ یہ وہ شخص نہیں ہے. ایک آدمی بازار میں جا رہا ہے, اس کی آنکھوں کا نیچا کرنا, نظریں جھکانا بتا دے گا کہ جبکہ سب لوگ بد نظری کے مرض میں مبتلا ہے اور یہ اپنی آنکھوں کو نیچے کر لے کر رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لیلاؤں سے بڑھ کر دولت اس کے دل میں موجود ہے. اور جو مولا والا ہونے کا دعویٰ کرے اور لیلاؤں کو تاکتا پھر رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مولا کی عظمتوں سے ابھی محروم ہے. اور جو مولا کے جلوے دل میں پائے گا, میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جس کے جیب میں خزانہ ہوتا ہے, مال ہوتا ہے, وہ اپنی جیب پر نظر رکھتا ہے کہ نہیں؟ جس کے گھر میں خزانہ ہوگا وہ تالا مضبوط لگائے گا, اور دروازہ کھلا ہے خزانہ نہیں ہے، علامت ہے کہ اندر خالی ہے. فرمایا کہ اسی طریقے سے جو ظالم اپنی نظروں کو آزاد چھوڑتا ہے، حسینوں سے نظر نہیں بچاتا، یہ علامت ہے اس کا دل اللہ تعالی کی عظمت، انوارات اور محبت اور معرفت سے خالی ہے. کیونکہ جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہوگی وہ نظر بچائے، میں نے کے لیے جان کی بازی لگا دے گا، لیکن ہرگز گناہ میں مبتلا نہ ہونے کی فکر کرے گا. تو مارومی رحمت اللہ علیہ نے جب یہ عرض کیا کہ چشمے مست خیشتن را چکرت، کہاں لے کر جائے گا؟ سبحان اللہ، یہ ہے ادب. لہذا مارومی رہے. پھر عالم یہ ہوا کہ وہ شیخ شمس الدین تبریزی کا وہ درد جو مارومی رحمت اللہ علیہ کے سینے میں منتقل ہوا، وہ مثنوی معروم کے نام سے ایک عالم میں اس نے شورا غلغلہ مچا دیا. 28,500 اشعار، یہ در حقیقت شیخ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ کا وہ درد ہے جو لسان رومی سے ظاہر ہوا. تو اس کے اندر ایک واقعہ لکھا، اور مضمون کس پر ہے؟ توبہ کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کی برکت سے شر کو خیر بنا دیتے ہیں. اور عمر کا کوئی بھی حصہ ہو، دیر نہ کرے، موت سے پہلے پہلے بس اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے. اس پر ایک واقعہ سنایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک شخص تھا جو چنگ بجاتا تھا، یہ گانے بجانے کی ایک قسم، ایک آلہ موسیقی کا وہ بجاتا تھا اور اپنی گانا گاتا تھا. اس کے گانے کی آواز پر سب لوگ مست ہو جاتے تھے کہ چلو اپنے جلسے میں گانے والے کو بلائیں گے تو پبلک بہت آئے گی، ڈانس کا پروگرام بھی رکھیں گے تاکہ پبلک خوب جمع ہو جائے، گویا کہ مراسی کو بلاؤ تو مراسی جمع ہو جائے. کیونکہ میرے مرشد فرماتے ہیں جب مداری یعنی بندر کا تماشا دکھانے والا ڈگ ڈگی بجاتا ہے نا تو بندر جمع ہو جاتے ہیں، مداری جب ڈگ ڈگی بجاتا ہے تو بندر جمع ہو جاتے ہیں، اور فرمایا کہ جب قلندر ڈگ ڈگی بجاتا ہے تو قلندر جمع ہو جاتے ہیں. وہ اللہ کی محبت کی ڈگ ڈگی بجاتا ہے، اللہ تعالی کی محبت کے نعرے لگاتا ہے، اور آہ و فغاں اللہ تعالی کی عظمت اور محبت کو پیش کرتا ہے تو قلندر جمع ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. لہذا الجنس یمین الجنس، ہر جنس اپنے جنس کی طرف مائل ہوتی ہے نا، چور کو چور اچھا لگتا ہے، مراسی کو بھی مراسی اچھا لگے گا، اور مراسیوں کا تماشا لگوانے والا گویا وہ بھی مراسیوں کا گرو گھنٹال ہوا. ایک ہوتا ہے گرو، ایک ہوتا ہے مہا گرو، اور ایک ہوتا ہے گرو گھنٹال. اب سب لوگ اس کے پاس جمع، بڑی آؤ بھگت ہو رہی ہے، کوئی حلوہ کھلا رہا ہے، کوئی مرنڈا پلا رہا ہے، کوئی موبائل دے رہا ہے، کوئی موبائل میں بیلنس ڈال کے دے رہا ہے، بیلنس ٹرانسفر. گرمی آ گئی تو تربوز کا شربت واٹر پمپ کا مشہور وہ پیش کیا جا رہا ہے جناب، رس ملائی، ربڑی اور چکن کڑھائیاں، وائٹ کڑھائی، گرین کڑھائی، شاہین شنواری، بڑی دعوتیں ہو رہی ہیں جناب. جب وہی لڑکا حسین ہوتا ہے تو سب پوچھ رہے، اس کو موٹر سائیکل میں پیٹرول بھی ڈال کے دیتے، اور وہی لڑکے کی جب داڑھی مونچھ نکل آتی ہے اب اس کو دیکھتے ہی رستہ بدل لیتے، اب کوئی نہیں پوچھتا. عید کا زمانہ آیا، جوڑے بھی مل رہے، بڑی وہ جب تک اس کا فن تھا، نتیجہ یہ کہ تمام لوگ آگے پیچھے گھوم رہے ہیں. بڑھاپا آیا، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جب وہی گڑیا جس گڑیا کے پیچھے گھوم رہے ہو، جب وہی گڑیا بڑھیا ہو جائے گی پھر کیا ہوگا، اور وہی گڈا جب بڈھا ہو جائے گا پھر کہاں سے دیوانے غالب کے اشعار سناؤ گے اب اس کو. وہ مکھن، وہ ملائیاں، وہ حلوے، وہ مانڈے، وہ برگر، وہ سینڈوچز، سب کچھ نہیں. تو اب وہ بڈھا ہوا، فن چلا گیا، آواز میں وہ رہی نہیں، لہذا اب لوگوں نے پوچھنا چھوڑ دیا. یہ عالم، یہ وقتی چیز ہے نا، حسن یہ دنیا کے حسن، یہ کمالات، یہ وقتی چیز ہے. جیسے عہدہ ہے، سرکاری عہدے پر بیٹھے ہوئے تو بڑی واہ واہ ہے، جس دن ریٹائرمنٹ ہوئی اگلے دن سب کی نظریں پھر جائیں گی. آج منسٹر بنے ہوئے ہیں تو سب سلوٹ مار رہے ہیں، جیسے ہی ابھی اتر جائیں تو سب لوگ جو ہے لوٹ مارنا شروع کر دیں گے، سلیوٹ ختم. یہ عارضی چیزیں ہیں میرے دوست. لالا اس بڈھے کا حال یہ ہوا کہ اب اس کو فاقے ہونے لگے. کہاں تو روغنی روٹیاں ملتی تھی، دودھ بھی مفت میں آتا تھا، ملائی مکھن بھی مل رہا تھا، اور کہاں عالم یہ ہوا کہ اب کوئی، پہلے مرغی تو مرغی، زندہ مرغی بھی مل جاتی تھی، اب کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. فاقے ہونے لگے گھر میں، پریشان حال. میرے مرشد فرماتے کہ مدینہ شریف کے قبرستان میں گیا، اب اس اپنی بے کسی کی حالت کو دیکھ کر وہ کہ اب تو میں مرنے کے قریب فاقہ ہے، وہ ایک ٹوٹی ہوئی قبر میں لیٹ گیا. اب اس ظالم کو دیکھو کہ مدینہ شریف کے قبرستان میں ٹوٹی ہوئی قبر میں لیٹ کر اپنا چنگ نکالا اور چنگ بجانے لگا اور اللہ سے باتیں کر رہا ہے کہ اللہ، جب تک میری جوانی تھی میری آواز میں دلکشی تھی اور ترنم تھا تو میں نور جہاں بنا ہوا تھا، آج وہ آواز کی دلکشی، وہ کھنک، وہ دھنک، وہ دھمک سب ختم. اب عالم یہ ہوا، آہ مجھے کوئی پوچھ نہیں رہا، کھانے کے لالے پڑ گئے اور رونے لگا. اور اسی روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ، مخلوق نے تو مجھے کسی کام کا نہ چھوڑا، اب میں آپ سے فریاد کرتا ہوں کہ میری آواز کو آپ خرید لیجئے. اللہ تعالیٰ کو چنگ بجا کے دکھا رہا ہے جس کا بچانا حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہا ہے، رو رہا ہے. میرے مرشد میرے شیخ دعوت برکاتہ فرماتے ہیں، معرومی نے قصہ نقل کیا اپنی مثنوی میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آرام فرماتے، قیلولے کا وقت، خواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، عمر تم آرام کر رہے ہو، میرا ایک بندہ مدینہ شریف کے قبرستان میں لیٹا ہے، جاؤ اس کے لیے کھانے کا انتظام کرو اور اس کو جا کر میرا سلام کہو اور اس سے جا کر کہو کہ ہم نے تیری آواز کو خرید لیا. مرشد فرماتے کہ حضرت عمر اٹھے اور دوڑے مدینہ شریف کے قبرستان جنت البقیع میں. اب پورے مدینہ شریف کے قبرستان میں گھوم رہے کہ کون شخص ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے. دیکھا کہ ایک ٹوٹی ہوئی قبر میں ایک بڈھا، اس کے سینے پر چنگ رکھی دی اور چہرے پر آنسو کے آثار، گالوں پر آنسو کے آثار، اور وہ سو رہا ہے کیونکہ روتے روتے وہ سو گیا تھا. جب انسان زیادہ روتا ہے تو رونے کے بعد نیند آ جاتی ہے، اس لیے بعض مائیں بچوں کو سلانے کے لیے رلاتی ہیں. میرے مرشد منع فرماتے کہ ایسا مت کرو، رلا کے سلاؤ مت. وہ روتے روتے وہ سو گیا، چہرے پر آنسو کے آثار، چنگ سینے پر رکھی ہوئی. حضرت عمر دیکھا کہ پوری مسجد میں، پورے قبرستان میں کوئی نہیں، سب یہ اکیلا شخص ہے. اب آپ منتظر کھڑے کہ بندہ سو رہا ہے، انتظار میں کھڑے. میرے مرشد نے سنایا کہ آپ کو اچانک چھینک آئی تو چھینک کی آواز سے وہ بڈھا، جس کا نام معرومی رحمت اللہ علیہ نے پیر چنگی رکھا، لہذا پیر چنگی کا واقعے کے نام سے وہ واقعہ مثنوی کے اندر ہے کہ پیر چنگی جو ہے وہ ہڑبڑا کر اٹھا. اس نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا درہ فاروق ہی مشہور، بس آپ نے، وہ کانپنے لگا ڈر کے مارے کہ آج تو میری خیر نہیں، کہ عمر آج مجھے درہ ماریں گے کہ میں چنگ بجاتا ہوں، جس کو منع فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گانا بجانا حرام ہے. اور کتنے افسوس کی بات ہے، آج ہماری مسجدوں میں موبائل کے ذریعے سے گانے بجتے ہیں، ایسی ایسی گھنٹیوں کے نام پر گھنٹیاں جو میوزک کی اور گانوں کی اور ہماری مسجدوں میں بجتی ہے اور نمازوں میں. اس لیے عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی گھنٹی سادہ کر لو. انسان ہے کبھی بھول سکتا ہے کہ گھنٹی بند کرنا بھول جائے, انسان ہے, اس سے ایسی غلطی تو ہو سکتی ہے, میں اس سے انکار نہیں کرتا, لیکن کم سے کم سادہ گھنٹی تو ہو کہ نمازیوں کی نماز متاثر نہ ہو. اور اللہ معاف کرے, آج کل ایسی گھنٹی آ کے بس, اور پھر اچھے اچھے دیندار چہرے پر ماشاءاللہ سنت کا نور ہے, لیکن موبائل کی گھنٹیاں دیکھے تو حیران ہوتے ہیں کہ دونوں چیزیں میچ نہیں کرتی. اب بتائیے, ایک داڑھی والا آدمی ہو جو سنت کا نور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کی موبائل کی گھنٹی بجے تو پتا چلے پورا ڈسکو ڈانس ہے. تو سادی گھنٹی ہو. اسی لیے تلاوت کو بھی منع کیا ہمارے علماء نے کہ تلاوت بھی مت لگاؤ, کیونکہ کہاں رکے گا کہاں نہ رکے گا, پھر عظمت کے خلاف ہے نا کہ آپ تو کہیں مصروف ہیں اور تلاوت چل رہی ہے. تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس کو اہتمام سے یا تو سنیں یا کریں. اب لیٹرین میں بھی بجے, فلاں جگہ بھی بجے, آپ کچھ بھی کر رہے ہیں اور تلاوت بج رہی ہے. دادا الارم کے طور پہ ہو یا گھنٹی کے طور پہ, تلاوت اور نعت شریف کو لگانا میرے دوستو یہ دین کی عظمت کے خلاف ہے. ساری گھنٹی لگا لے بھائی, مقصد تو یہ ہے نا کہ وہ ہمیں آگاہ کرے. تلاوت کے ذریعے سے آگاہ کرنا یہ عظمت کے خلاف ہے. ہمارے بزرگوں نے اس کو ناپسند فرمایا. سیدھی سادی کوئی گھنٹی لگا لے بس, مرغے کی آواز بند کر لے, جو وغیرہ کی ہوتی ہے کوئی ایسی اچھی آواز, بہت اچھی اچھی ہوتی ہے, لیکن گھنٹی اور میوزک سے نہ ہو اس میں. اور اس کی علامت یہ کہ چھوٹے بچے کو سنا, ڈیڑھ دو سال کے بچے کو اگر بچہ ناچنا شروع کر دے سمجھ جاؤ گڑبڑ ہے. اور اگر گھنٹی سادہ ہوگی بچہ کچھ بھی نہیں کرے گا, وہ اپنی جگہ ویسے ہی بیٹھا رہے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے. اس نے کہا آج میری خیر نہیں, آج تو مجھے پڑیں گے ڈنڈے, عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ڈنڈے. اب حضرت عمر نے جب اس کی حالت دیکھی, سمجھ گئے کہ یہ ڈر رہا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ اے شخص تو گھبرا مت, تجھ کو عمر درے مارے گا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سلام فرمایا, تجھے ڈنڈے ماروں میں. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو سلام فرمایا اور مجھ کو حکم دیا ہے کہ میں تجھ سے جا کر یہ پیغام پہنچا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے تیری آواز کو خرید لیا اور تیرے لیے روٹی کا انتظام بیت المال کے مسلمانوں کے بیت المال سے تیرے لیے روٹی کا انتظام ہو گیا, کیا تجھے وظیفہ ملتا رہے گا. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جب اس پیر چنگی نے یہ اللہ تعالیٰ کا سلام اور یہ عنایت و مہربانی سنی تو رونے لگا اور روتے روتے کانپنے لگا. ماروی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ جب پیر چنگی نے یہ سنا تو روتے روتے اتنا رویا کہ کانپنے لگا اور اپنے ہاتھوں کو کاٹنے لگا کہ دستے خدرا می تپی, پیر چنگی لرزت چو ایرا شنید. کہ جب اس نے یہ بات سنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الطاف عنایت و مہربانی سنی تو وہ لرزنے لگا, پر خود می تپید اپنے اوپر غصہ کرنے لگا اور پھر اس نے ایک نعرہ لگا, اے خدا بے مثال, کہ میری طرف سے ساری زندگی نافرمانی آ رہی اور لیکن آپ کا کرم اور مہربانی کہ ایک بندے نے اس گناہ کی حالت میں آپ کو پکارا. میرا مرشد فرماتے کہ ایک ہندو تھا, 80 برس تک اپنے بت کے سامنے کہتا تھا سنم سنم سنم. سنا ایک دن اس کے منہ سے غلطی سے نکل دیا سمد, جو کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے, جس کے معنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ المستغنی عن کل احد المحتاج الیہ کل احد, جو ہر ایک سے مستغنی ہو بے نیاز ہو اور تمام عالم جس کا محتاج ہو. اس کے منہ سے غلطی سے اللہ کا نام نکل دیا سمر. فوراً آواز آ گئی لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں موجود ہوں. بس اس نے پتھر اٹھا کر، ڈنڈا اٹھا کر، ہتھوڑا اٹھا کر اس بت کو توڑ دیا کہ ظالم 80 برس تجھ کو پکارا، تو نے آج جواب نہ دیا، آج تک جواب نہ دیا. اور جواب بھی کیسے دیتا کہ جو شخص اپنے انسان اپنے ہی ہاتھوں سے مٹی کو تراش کر اس کو خدا بنا لے، جو بے بسوں کو خدا بنے گا کیا عالم ہوگا. ضریب مثل فاستمعوا له، سنو تم. ویسلبهم ذباب شیئا لا یستنقذوه منه، کہ کافر مشرک کیا کرتے تھے، مکہ شریف کے بتوں کی کھوپڑی کے اوپر شہد لگاتے تھے تبرک کے لیے، نیک فالی کے لیے ان بتوں کی کھوپڑی کے اوپر شہد لگاتے تھے. کعبہ شریف کے اندر وہ بت تھے، مکھیاں کہاں سے گھستی تھی اور وہ شہد کو چرا کے لے جاتی تھی. اللہ تعالی نے فرمایا وہی اگر تمہارے یہ بت اتنے ہی وہ ہیں تو جو ان بتوں سے کہو شیئن، کہ جس چیز کو یسلبهم الذباب مکھیاں چرا کے لے جاتی ہیں، ذرا اپنے اس بت کو بولو لے کر آئے نا، جن کی کھوپڑی پر شہد لگایا اور مکھیاں چرا کے لے گئی. یہ خدا صاحب کا حال ہے، ان خداؤں کا یہ حال ہے کہ مکھی کو بھی اگر ایک مکھی اس پر بیٹھ کر پہانا کرے، مچھر بیٹھ جائے، کوئی پرندہ بیٹھ جائے، تو یہ خدا اس کو اڑا نہیں سکتا. کیا فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، کیسے لچر ہے یہ طالب اور یہ ان کا مطلوب، یہ پوجنے والے اور یہ پجاری، اور جس کو پوجتے ہیں جن جھوٹے خداؤں کو اپنے ہاتھ سے تراش کر، عالم یہ ہے یہ بھی لچر وہ بھی لچر. اور پھر جب کوئی تہوار ہندوؤں کا آتا ہے تو بتوں پر سیل لگتی ہے، خود بناتے ہیں کہ جی 100 روپے کا ایک بت، اگر 3 بت خریدو گے تو ایک بت آپ کو مفت میں ملے گا، buy 3 get 1 free، 3 خریدو ایک مفت میں لے جاؤ. یہ بتوں کا حال ہے، یہ خدا ہے جو بک رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی حماقتوں سے بے نیاز ہے، اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اپنے کرم سے ہمارے دلوں میں ایمان کی روشنی عطا فرما دی، کرم ہے ان کا کہ ان بتوں سے بچا لیا. عاجزوں سے مانگے تو میرے پیارے دوستو، وہ جو پیر چنگی تھا، اب اس پیر چنگی نے رونے لگا کہ اللہ میری طرف سے گناہ اور نالائکی اور نافرمانی، لیکن آپ کی طرف سے کتنا کرم کہ ساری زندگی میں نے نافرمانی کی گانا بجاتا کرتا رہا، لیکن آپ کا کرم تھا کہ روٹی مل رہی تھی، لیکن ان گناہوں پر میں نے کبھی آپ کو یاد نہیں کیا. آج جبکہ مخلوق نے مجھ کو چھوڑ دیا، مخلوق اب مجھ کو پوچھتی نہیں ہے، اور میں نے گناہ کی حالت میں آپ کو ایک دفعہ پکارا، فوراً آپ کی عنایت و مہربانیاں میری طرف دوڑ پڑی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو میرے پاس بھیج دیا، خلیفہ وقت امیر المومنین ان کو میرے پاس بھیج دیا. پیر چنگی باغ نزد اے خدا بے نظیر، آ اس نے نعرہ لگایا کہ اے بے مثال مولا، اے عظمت والے مولا، اللہ کو یاد کر کے رونے لگا. بس کیا شرم آپ شد بیچارہ پیر، اور شرم و حیا کی جاتے کہ میری طرف سے گناہ، میری طرف سے خطا، اور اللہ تعالی کی طرف سے آتا، بس اس سے شرم سے پانی پانی ہو گیا. معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چوں بسے بگرید، جب بہت رو چکا، اور وضحت رفت درد، اور جب اس کا درد، وہ جو درد تھا اللہ تعالی کی عظمتوں کے استحضار، اللہ تعالی کے احسانات کا، وہ حد سے بڑھ گیا. تب اس نے کیا کیا، چنگرا زد بر زمین و خردہ کر، تو اس نے کیا کہ وہ چنگ کو اٹھایا اور اس کو زمین پر اٹھا کر پٹک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اور اب کیا کہتا ہے اس چنگ سے کہ تو ہی وہ ظالم ہے کہ جس کی وجہ سے میں اللہ سے اتنے محبوب مولا سے محروم رہا، تیری وجہ سے. اے بدا حجابم از ہلا، اے بدا حجابم از الہ، اس مالک سے میں تیری وجہ سے محروم رہا کہ تو پردہ تھا جسے میں اپنے محبوب مالک کو نہ پا سکا. ایسے تو راہ زن از شاہراہ تو ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت کے راستے میں میرے لیے رہزن یعنی ڈاکو اور قزاق ثابت ہوا. میرے شیخ فرماتے ہیں یہی حال گناہوں کا ہے کہ ہم ان لیلاؤں کے چکر میں زندگی گزارتے ہیں، گناہوں کی حال میں اپنی بندگی کو آلودہ کرتے ہیں، اور اس آلودگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بندگی نہ بجا لا کر اللہ تعالیٰ سے محروم رہتے ہیں، اور آخر میں کچھ نہیں مل گیا. ساری زندگی لیلاؤں کے چکر میں گھومتے رہے، ساری زندگی گناہوں میں غلاظتوں میں زندگی گزارتے رہے، اپنے مالک کی نافرمانیوں میں زندگی گزاری، لیکن میرے شیخ فرماتے ہیں اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائی دیکھو کہ بندہ گناہ کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کبھی اس کی روٹی بند نہیں فرماتے. مسلمان گناہگار کیا، کافر گناہگار کی روٹی بھی بس نہیں ہوتی. عجیب کرم فرمائی ہے ان کی. ورنہ دیکھیے ہمارے ساتھ کوئی حرکت کرتا ہے، کوئی ہمارے خلاف کچھ کرتا ہے تو ہم تو اپنی سب کچھ بند کرتے ہیں اس پر کہ خبردار ساری زندگی شکل بھی مت دکھانا، تمہاری شکل منحوس، کیا کیا الفاظ بولتے ہیں اس کو، ساری زندگی اس کی شکل دیکھنا پسند نہ کرے. لیکن قربان جائیے اس مولا پر. اصل میں بات یہ ہے وہ بے نیاز ہے، وہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، ہمارے گناہوں سے اس کو نقصان نہیں ہے. اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم اپنی بندگی کو خود نقصان پہنچاتے ہیں، یعنی ہم اپنے پیر پر کلہاڑا خود چلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کیا بگڑتا ہے میرے دوستو؟ اس لیے جب اللہ تعالیٰ کا کچھ بگڑتا نہیں نہ گناہوں سے اور نہ عطا فرمانے سے، کیا ان کو یہ اندیشہ ہوتا کہ ہم بندے پر عنایات کریں گے تو ہمارے خزانے کا کیا ہوگا؟ اگر ہم نے کافر کو کھلا دیا تو مسلمان کو کہاں سے کھلائیں گے؟ بے نیاز ہے وہ. خزانے کی کمی نہیں، تاج موتیوں کی، سونے چاندی کی کمی نہیں اس کے لیے، گندم آٹا کسی چیز کی کمی نہیں. اور یہی چیز اللہ تعالیٰ کے اپنے اولیاء کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے کہ جس کو اپنا ولی اور دوست بناتے ہیں اس پر بھی اپنی عنایات، نوازشات، مہربانیاں وافر فرما دیتے ہیں. پھر ان کو نہیں، ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ کتنے کو روٹیاں عطا فرماتے ہیں. یہ اپنے اولیاء کے صدقے میں نوازشات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے میرے دوست، اور ہم گناہ کر کے اللہ سے محروم رہتے ہیں. تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اے بدا حجابم ازیلا، تیری وجہ سے تو پردہ رہا کہ ہم داڑھی منڈا رہے ہیں. میرے پیارے دوستو ساری زندگی داڑھی منڈائی، مرنے کے بعد کیا ہوا؟ جس مخلوق کو خوش کیا، جس زمانے کو خوش کیا، جس معاشرے کو خوش کیا، جن لوگوں کو خوش کیا، خاندان اور برادری کو خوش کیا، کیا عالم ہے ان کا؟ ہمارے کیا کام آ رہے ہیں؟ جس برادری کی جیسے قرضہ لے کر ہم بڑی بڑی دعوتیں کرتے ہیں کہ جی خاندان میں ہماری ناک نہ کٹ جائے، کہتے ہیں یہ ناک کٹ جائے گی، ابھی تک ایک کٹی ہوئی ناک والا نہیں ملا کہ جس کی ناک کٹ گئی ہو واقعی. اور یہی عالم ہے یہ برادری، کھانا کھایا، سب کچھ کیا، اور اس کے بعد پوچھتی بھی نہیں ہے، کبھی غلطی سے بھی نہیں پوچھتے کہ بھائی صاحب آپ کے اوپر قرضہ کتنا ہے، غلطی سے بھی نہیں پوچھتے کہ ایسا نام ہم سے ہی مانگ لیں. ایسے ہیں. اور اس مولا کا کرم دیکھیے کہ ہمارے گناہوں کے باوجود عنایات و مہربانیوں کی نوازشات ہم پر جاری ہیں. اب وہ کیا کہتا ہے؟ عجیب اس کا درد دیکھیے. معرومی فرماتے ہیں اے بخوردا خون من ہفتاد سال، ظالم تجھ کو میں نے 70 سال اپنا خون پلایا. کیونکہ جو انسان گناہ کرتا ہے ایسا تھوڑی ہے کہ جی ہم گناہ کرتے ہیں ہمارا تو کچھ بھی نہیں جاتا، ایسا نہیں ہے. اپنی جان، اپنے مال، اپنا وقت، اپنی آبرو، اپنی طاقت، اپنی جوانی، اپنی پوری زندگی برباد کرتا ہے گناہگار آدمی. کیا چیز ہے، کیا بچتا ہے؟ یہاں تک کہ ایمان سے بھی، ایمان کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ایمان کو سے ہاتھ بھی دو بیٹھتا ہے. کیونکہ کتنے لوگ یونیورسٹی کالج میں گئے، اب وہاں پر رازی، قادیانی، دوسرے لوگوں سے عشق بازی لڑا لی، کسی عورت کے چکر میں پھنس گئے، نتیجہ یہ ہوا ایمان تک کے ہاتھ دو بیٹھے. بلکہ یہ لوگ اور یہ لڑکے کیا عجیب ان کے ایک تماشے ہیں، ایسے کئی واقعات ہوئے. ہمارے ایک دوست ہے میرے اسکول کے ساتھی، ان کے رشتہ داروں میں یہ واقعہ ہوا کہ کیونکہ کوئی مسلمان کو آ کر کہے، کوئی لڑکی وہ بھی جوان اور خوبصورت ہو، کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں، تو فوراً کہیں گے آ جا اسلام کی آغوش میں آ جا، وہ تو تیار بیٹھے ہیں جناب. اب ایک آدمی مسلمان کو بولے تو وہ تو، اور وہ بھی جوان اور خوبصورت بولے، وہ تو خوشی کے مارے کیا. اب ہوتا کہ یہ قادیانیوں کا ایک طریقہ ہے، یہ رازیوں کا ایک طریقہ ہے کہ کیا کہ مسلمان لڑکوں سے یونیورسٹی کالج میں یاریاں لگاتے. پھر اس کو کہا دیکھو میں ہوں تو قادیانی، لیکن میں تمہارے ہاتھ پر اسلام بگوش ہلکا اسلام میں داخل ہونا چاہتی ہوں. کوئی بات نہیں، تم ہلکا اسلام میں آؤ، ہم تمہیں ساتھ اپنی آغوش میں بھی لیں گے، ہلکا بگوش بھی ہلکا آغوش بھی. میرا سینہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے اسلام کی طرح سے، اسلام کے دروازے کھلے ہمارے بھی دروازے کھلے، آ جا سینے نہ لگ جائے ٹھا کر کے. اب وہ مسلمان بنا لیا، اب میں شادی کس سے کروں، مجھے کون پوچھے گا، ہم ہیں نا مر گئے ہیں. شادی کر لی، یہ ایک نہیں دسیوں نہیں سینکڑوں واقعات ہوئے ہیں. شادی ہو گئی، ظاہر بات ہے محبت کی شادی ہو تو پروڈکٹ بھی جلدی جلدی آتی ہے، نتیجے بھی جلدی نکلتے ہیں. ہمارے ایک پیر بھائی ہیں، ان کی شادی ہوئی تو اللہ کی شان ٹھیک 9 مہینے بعد ان کی ولادت ہوئی. ہمارے حضرت میر صاحب دعوت برکاتوں، حضرت کے خادم جو 40 برسوں سے زیادہ، میر صاحب حضرت کے ساتھ حضرت کی کتابیں وغیرہ لکھنا، حضرت کی باتیں نوٹ کرنا، انہوں نے حضرت سے کہا حضرت ان کو دیکھیے، ان کے یہاں ٹھیک 9 مہینے بعد ولادت ہوئی، یعنی حضرت لگتا ہے کہ انہوں نے دن تو کیا منٹ بھی ضائع نہیں کیا. پھر محبت کی شادی ہو، سبحان اللہ، گنتے ہوئے 5 سال بچے 6. اب بچے ہوئے، اب ہوتا یہ ہے کہ بچے ماں کی تربیت میں زیادہ ہوتا ہے، یہ باپ تو صبح گھر سے نکلا شام کو گھر میں گھسا، تجارت پر کاروبار پر یا ملازمت پر، اب بچے سارا دن ماں کے پاس، اب وہ کان میں کیا ڈالے گی. نتیجہ کیا کہ وہ اپنی قادیانیت کی تبلیغ رافضیت کی وہ کرتی رہتی ہے، کان میں اس کو پڑھاتی رہتی ہے بچوں کو. اس کے بعد بچے بڑے ہوئے، اب وہی ظاہر بات ہے ہم مسلمان ہمارا اسلام، یعنی کتنی عجیب بات یہ کہ ہمارا اسلام ایسا ہے کہ ہم کو دیکھ کر، یا ہم ایسے مسلمان ہیں ہم کو دیکھ کر کوئی تمنا نہیں کرے گا یار ہم ایسے بن جائیں. حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ نے سنائے کہ ایک انگریز مسلمان ہوا ہندوستان میں نا، تو اس نے ایک مسجد میں تھا تو مسجد کی جو وضو خانہ وغیرہ تھا ذرا کچھ میلا ہو رہا تھا، کیونکہ شاید اس زمانہ بھی لوگ نسوار کی گولیاں ڈال دیتے ہوں گے جیسے ہمارے وضو خانے میں بھی ہے. عجیب عجیب ایک چیز نظر آئی، میں نے پوچھا یہ کیا ہے، تو پتہ چلا پوری گولیاں بھری ہوئی ہوتی ہیں وہاں پہ. میں حیران ہوں، پہلے میں سمجھا کہ کوئی چوہا بلی آ کر پخانا کرتے ہیں وہاں پر، تو مجھے دوستوں نے بتایا یہ تو دگا نسوار دے ڈیر مزیدار دے. تو وضو خانہ وہ میلا، تو اس انگریز جو مسلمان ہو گیا اس نے مسلمانوں سے وہاں کہا کہ بھائی آپ ذرا اس کی صفائی کا انتظام کر لو. تو لوگوں نے کیا کہا، اچھا ابھی تک تیرے سے اندر سے انگریزیت نہیں گئی، صفائی صفائی صفائی، بڑا صفائی کر لو. یعنی گویا کہ اسلام اور صفائی کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کیا لگتا ہے تیرے اندر ابھی بھی انگریزیت کی بو ہے، ابھی تو صحیح مسلمان نہیں ہوا. حکیم الامت کو پتا چلا، حضرت نے اس کو بلوایا اور فرمایا کہ دیکھو یہ جاہل اور احمق لوگ ہیں جنہوں نے تم کو ایسی بات کہی ہے، ورنہ در حقیقت اسلام کی تعلیمات میں صفائی شامل ہے. تو اس نے عجیب جواب دیا، حکیم الامت روتے ہوئے بات فرمانے لگے، فرمانے لگے کہ حضرت آپ گھبرائے مت، میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اسلام کو نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ میں نے اسلام ان کو دیکھ کر نہیں لایا، مسلمان کو دیکھ کر میں مسلمان نہیں ہوا، بلکہ اسلام کی حقیقت کو دیکھ کر میں مسلمان ہوا ہوں. ورنہ آج کل تو مسلمان ہم لوگوں کا یہ عالم ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھ کر کسی کا دل نہیں چاہے گا کہ میں مسلمان ہو جاؤں. اس لیے کبھی کسی سے بات بھی کو کہتے ہیں اچھا یہ اسلام جو تم کہا بھائی معافی رکھو سب جائز سب جائز ہر چیز میں جو چاہے کرتے پڑھو پھر کیا فرق ہوا کہ تصویریں کافر بھی کھچوائے مسلمان بھی کھچوائے داڑھی کافر بھی منڈوائے مسلمان بھی منڈائے اپنی مرضی کافر بھی شراب مسلمان بھی پیے کافر بھی پیے اپنی مرضی مسلمان بھی کرے کافر بھی کرے تو کہتے پھر فرق کیا رکھا لیکن میرے پیارے دوستو باوجود ان تمام باتوں کے ایمان وہ چیز ہے یہ وہ چراغ ہے کہ وہ کتنا ہی اچھا مظاہرہ کر لے لیکن جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا مسلمان گیا گزرا صحیح لیکن کافر سے اچھا ہے لذا مسلمان کے اخلاق خراب ہو اعمال میں کمزوری ہو اس کے باوجود کبھی کسی کافر سے اچھا مت کہنا اس کو کیونکہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے آپ دیکھیجئے مثال ہے ہمارا بچہ شرابی ہو حفاظت فرمائے چرسی ہو بدماشیاں کرتا ہو لیکن پھر بھی باپ کی نظر میں وہی بچہ اچھا ہوتا ہے کیوں جناب ایسا ہے کہ نہیں وہ کسی باہر والے کو وہ خاطر دینے کو تیار نہیں ہے جو اپنی اس نافرمان اولاد کو دے گا تو میرے پیارے دوستو مسلمان گیا گزرا صحیح ایمان کے کمزور ترین صحیح لیکن جو کلمے کی ایک ہلکی سی چاہے چنگاری بھی موجود ہے ایک معمولی سی چنگاری بھی یہ بھی اس کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے اس لیے یہ مسئلہ یاد رکھنا کبھی کسی کافر کو مسلمان پر ترجیح مت دینا کیونکہ مسلمان پر ترجیح دینے سے کافر کو عرش ہل جاتا ہے سب ناپسندیدہ ہے اللہ تعالی کے نزدیک تو وہ جو پیر چنگی تھا اس نے کیا کہا اے بخوردہ خون من ہفتاد سال ظالم تجھے میں نے 70 برس اپنا خون پلایا تو میں سنا رہا تھا کہ وہ قادیانی عورت جو مسلمان ہوئی اس نے شادی کی کئی بچے ہو گئے اب بچے 15 سال 16 سال 18 سال کے ہو گئے وہ کان میں زہر ڈالتی رہی اس کے بعد بچے جوان ہو گئے اس نے کہا تمہارا اسلام ایسا ویسا ہے کیا کرتے ہو تم اسلام سارا دن تو آ کر ٹی وی دیکھتا رہتا ہے اور پھر کمپیوٹر پر غریبوں کی فلمیں دیکھتا رہتا ہے اور نہ نماز نہ روزہ نہ کسی کام کا میں بعد آئی ایسے اسلام سے میرا تو وہی مذہب اچھا تھا یا تو تم بھی یہ ہو جاؤ اور اولاد سے کہا دیکھو یہ بھی ہے انہوں نے بھی دیکھ لیا تمہارا اسلام کیسا ہے ان پر حقیقت دکھا دی نتیجہ کیا ہوا ایک نہیں دس نہیں دسیوں واقعات ایسے ہوئے کہ وہ بچوں کو لے کر غائب ساری زندگی جو محنت بلکہ کتنے تو مردوں کا بھی حال ہوا کہ وہ بچوں کی وجہ سے ایسے مجبور ہوئے کہ وہ بھی اسلام سے پھر گئے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اس لیے میرے پیارے دوستو ذرا دل تو لگانا ذرا دیکھ کر لگانا کہ مسلمان اسلام دیتے دیتے لام دیتے دیتے اسلام سے محروم نہ ہو جائے ایسا عالم نہ ہو تو کیا فرمایا بارونی فرماتے ہیں بخوردہ خون من ہفتہ سال اس پیر چنگی نے کہا ظالم 70 برس تجھے اپنا خون پلایا انسان میرے پیارے دوستو یہ جو ہم گناہ کرتے ایسے تو نہیں ہے دیکھیے اگر ہم روٹی نہ کھائیں کھانا پیٹ میں بھوک ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے آنکھوں سے نظر نہیں آتا کان سے صحیح سنائی نہیں دیتا چلتے ہیں تو لڑکھڑاہٹ ہوتی ہے کمزوریاں ہوتی ہے جیسے ہی کھانا کھاتا ہے فوراً مستی سوجی اب فوراً گناہوں کی طرف بڑھ گیا تو کھانا نہ ہوتا تو کیا عالم تھا کیسا کھانا کہے اب میں تیری طاقت ہوں میری وجہ سے تو بولتا ہے میری وجہ سے تو دیکھتا ہے میری وجہ سے تو چلتا ہے تو غلط ہوگا کیا یہ بالکل صحیح ہے کہ نہیں لیکن اور وہ روٹی کون عطا فرما رہا ہے اللہ لہذا اللہ تعالی کی دی ہوئی طاقت کو اور روٹی کو ہم گناہوں میں استعمال کر رہے ہیں کیسا عالم ہے لیکن پھر بھی اس مالک کا کرم دیکھیے ہم پر نوازشات بند نہیں ہوتی تو میرے پیارے دوست یہ سمجھنا کہ گناہ سے ہم مولوی صاحب نہ تمہارا بگاڑ لیں نہ کسی کا بگاڑ لیں تو میرے پیارے دوستو انبیاء علیہ السلام کی یہی تو تعلیمات تھی یہی تو دعوت تھی کہ بے شک تم ہمارا نہیں بگاڑ رہے تم اللہ کا نہیں بگاڑ رہے تم کسی کا نہیں بگاڑ رہے لیکن ظالم تم اپنا کیوں بگاڑ رہے ہو یہی تو شفقت ہے ان کی یہی تو رحمت ہے کہ ایک آدمی کھڈے میں جا کے گرنا چاہتا ہے اور اگر اس کو منع کرو کہتا ہے میری مرضی تو میرے پیارے دوستو بات یہ کہ ہماری مرضی تو ہے ہی نہیں ہم یہ سمجھے کہ ہماری مرضی, کہ میری زندگی, میرا سب کچھ, میرے گال, میرا کھانا, میری مرضی. تو میرے پیارے دوستو, ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جسم ہمیں عطا فرمایا, اس جسم کے مالک اللہ ہے. اس لیے ہم اپنے جسم کا کوئی حصہ کسی کو دے نہیں سکتے, کیونکہ ہم اس جسم کے مالک نہیں ہیں. یا اس جسم کے مالک اللہ ہے. اس جسم کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور مرضی میں استعمال کرنا ہوگا. ہم مالک نہیں ہیں کہ ہم اس کو جو چاہے اپنی مرضی سے استعمال کریں. اور اگر کوئی کہے کہ نہیں, ہماری مرضی چلے گی, یعنی ہمارے پر کسی کی ملکیت نہیں ہے, تو جس پر کوئی ملکیت نہ ہونا, وہ مال بیت المال میں جمع ہوتا ہے. کیوں جناب مولوی صاحب, صحیح ہے نا, کہ جیسے جس کا کوئی مالک نہ ہو, وہ مال کہاں جاتا ہے؟ بیت المال میں جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ تو پھر بھی پتا چلا اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے ان کو, کیونکہ وہ اللہ کا ہے. تو میرے پیارے دوستو, جو ہم گناہ کرتے ہیں, اپنی جوانی, اپنی طاقت, اپنا خون, اپنی صحت, اپنی آبرو, اپنی عزت, اپنی زندگی, اپنا ایمان, سب کچھ داؤ پر لگاتے ہیں ایک گناہ کی وجہ سے. اپنا مال, جس مال کو کتنی محنت سے ہم کماتے ہیں, آسان کام ہے کیا؟ کتنی محنت سے کماتے ہیں, لیکن افسوس اس مال کو اڑاتے کیسے ہیں. تو اس نے کہا, اے بخوردہ, خون من ہفتہ سال, ظالم, میں نے تجھے 70 سال اپنا خون پلایا, لیکن تو نے مجھ سے کیا بے وفائی کی. آج میں بڈھا ہو گیا, لہذا مجھے کھانے کو نہیں مل رہا. اس پیر چنگی نے کہا, ایسے تو تیری وجہ سے, ایسے تو تیری وجہ سے, رویم, اس نے کہا کہ میں تیری وجہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے میں اپنا چہرہ بھی نہیں رکھ سکتا, کہ شرمندگی سے کیا عالم, کہ 70 برس گناہ کیا. لیکن اس کے بعد ایک مرتبہ اللہ کو پکارا, اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی مجھ پر عنایات اور الطافات اور مہربانیوں کی نوازشات فرما دی, اور اے عمر, آپ کو بھیج دیا. اب یہ عالم یہ ہے کہ وہ پیر جن کی تاروں قطار رو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کو دیکھ کر, ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے ہیں, دونوں رو رہے ہیں. پھر اس شخص نے توبہ کر کے حضرت عمر کے ساتھ رہ کر, معرومی رحمت اللہ علیہ کی فرماتے ہیں کہ پھر وہ شخص اولیاء اللہ کے درجے میں شمار ہو گیا. اس لیے میرے مرشد, میرے شیخ فرماتے ہیں دعوت برکاتم, یہ واقعہ سنا کر فرمایا کہ دیکھو, جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس پیر چنگی کو جذب فرمایا اور اس نے گناہ سے توبہ کر لی اور اپنی گناہوں کی حالت کے باوجود اللہ تعالیٰ کو پکارا, تو اللہ تعالیٰ نے اس پر کیا کرم فرمائی کی کہ حضرت عمر جیسے شخص کی صحبت اس کو عطا فرما کر اولیاء اللہ کی صف میں شامل فرما لیا. فرمایا, اسی طریقے سے تم اللہ تعالیٰ سے آؤ, پکار کرو, دیکھ کر اپنے ذوق کو اور قصور بندگی, دیکھ کر اپنے ذوق کو اور قصور بندگی, آہو فغاں کا آسرا لیتی ہے جانے ناتوا. کہ اللہ, ہم شیطان اور نفس کو ہم نے آزما لیا, اپنے دست و بازو کو ہم نے آزما لیا, لیکن آپ سے دور رہے. بس اللہ, اب ہم آپ سے فریاد کرتے ہیں کہ ہم تو اپنی جان پر رحم نہیں کرتے, آپ اپنے کرم سے ہماری جانوں پر رحم فرما کر, ہمارے دلوں کو تبدیل فرما کر اپنا قرب خاص اور تعلق خاص ایسا ہماری جانوں کو عطا فرما دے کہ ہم صورت اور سیرت آپ کے پیار کے قابل بنا لیں. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و صحابی و بارک و سلم. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ, میرے شیخ دامت برکاتم نے یہ جو پیر چنگی کا واقعہ, جذب کا واقعہ سنایا, یا اللہ, جس طرح سے آپ نے اپنے کرم سے ان کو جذب فرمایا, عنایت و مہربانی عطا فرمائی, یا اللہ, اپنے کرم سے وہ جذب ہماری جانوں کو بھی عطا فرما دیجئے. گناہوں سے سچی توبہ ہم سب کو نصیب فرما دیجئے, اپنے گناہوں پر رونا ہم سب کو عطا فرما دیجئے. یا اللہ, اس وقت سے پہلے کہ جب ہمارے آنسو خون کے بن جائے اور ہماری ڈاڑے جو ہے انگارا بن جائے, اس وقت سے پہلے اپنے گناہوں پر شرمندگی اور ندامت ہم سب کو نصیب فرما دیجئے, اور سچی توبہ عطا فرما کر, یا اللہ, ہماری صورت اور ہماری سیرت اپنے پیار کے قابل بنا دیجئے. یا اللہ, اپنے کرم سے ہمیں حیاء بندگی عطا فرما, شرافت بندگی عطا فرما دیجئے, اور یا اللہ تعالیٰ, اپنے وہ اعمال بندگی عطا فرما جو آپ کی رضا اور خوشی کا ذریعہ بنے, اور یا اللہ تعالیٰ, اس اعمال گندگی سے اللہ پناہ نصیب فرما دیجئے جو ہمیں آپ سے دور فرما کر دیتے ہیں. اور اے کریم مالک, اپنے جرم کا جذب کا ہاتھ بڑھا کر ہماری جانوں کو اپنی ذات پاک سے ایسا چپکا لے کہ ہم آپ کے ہیں, آپ ہی کے ہو جائے. یا اللہ, اپنا خاص کرم, خاص فضل اور مہربانی ہماری جانوں پر فرما دیجئے, گناہوں سے سچی توبہ نصیب فرما دیجئے. یا اللہ, 100% ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا دیجئے, اور یا اللہ, اپنے نام پاک کے صدقے میں ہم سب کو اپنا جذبہ خاص نصیب فرما دیجئے. وہ جذب جو آپ نے پیر چنگی کو عطا فرمایا وہی ہماری جانوں کو عطا فرما دیجئے. کہ اللہ ہمارے قبر کے دن قریب آ رہے ہیں, زندگی سے جانے کے دن قریب آ رہے ہیں. یا اللہ ہنوس ہم ابھی تک گناہوں میں نافرمانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, یا اللہ ہم پر فضل فرما دیجئے, گناہوں سے بہت نصیب فرما دیجئے, نفس اور شیطان کی غلامی سے نکال کر 100% ہم سب کو اپنی غلامی عطا فرما دیجئے. یا اللہ اپنے کرم سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ اپنے کرم سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. کیا اگرچہ ہم دل سے نہیں مانتے, ہماری طرف زبانوں پر یہ دعا ہے, لیکن یا اللہ اے کریم مالک آپ کریم ہے جو نالائق کو لائق بنا دیتا ہے, ہماری نالائقیوں کو لیاقت سے تبدیل فرما کر اپنی محبت کی قابلیت ہم سب کو نصیب فرما دیجئے, اور ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما, اور یا اللہ اپنے قرب خاص کی نوازشات فرما دیجئے. ان دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما, ہمارے گھر والوں اولاد کے حق میں قبول فرما, ہمارے بھائیوں رشتہ دار دوست احباب متعلقین کے حق میں قبول فرما, سارے عالم کے مسلمانوں کے حق میں قبول فرما, اور سارے عالم پر اپنی رحمت کی بارش فرما دیجئے. اے اللہ مچھلیوں پر رحم فرما, دریاؤں میں سمندروں میں چوٹیوں پر رحم فرما, بلوں میں یا اللہ پرندوں پر رحم فرما, فضاؤں میں یا اللہ درندوں پر جانوروں پر رحم فرما, صحراؤں میں جنگلوں میں یا اللہ اپنی رحمت کو ہم سب پر عام فرما دیجئے, اب سارے عالم پر اپنے کرم سے عام فرما دیجئے, اور اپنی وہ خاص رحمت ہم سب کو نصیب فرما دیجئے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ کر آپ کے فرما بردار حقیقی فرما بردار بندے بن جائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, اللهم تقبل هذه الدعوات بانك لك الحمد, لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض, يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم, يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم.